أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. درود بھیجئے محمد و علیہ. جیسے کہ آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ جس دن بھی آپ لوگوں کا امتحان واقع ہوتا ہے تو ایک کمبائنڈ کلاس کچھ سوالات جو آپ لوگوں کے آئے ہوئے ہوتے ہیں اس پہ مشتمل ہوتی ہے. اس طرح کے سوالات جن کا جواب سب لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو جائے وہ ہم اس کلاس کے اندر شامل کرتے ہیں. تو متفرق قسم کے جو فقہی مسئلے ہیں وہ آج ہم کچھ ڈسکس کریں گے. البتہ اس میں بہت ساری دیگر چیزیں بھی آ جائیں گی, کچھ تاریخ سے متعلق بھی آئیں گی, کچھ ہو سکتا ہے عقائد سے متعلق بھی آئیں, لیکن عنوان یہی ہے متفرق فقہی مسائل. ایک سوال یہ پوچھا گیا تھا کہ بہت سارے افراد جو خمس وغیرہ نکالتے ہیں تو کچھ اس انداز سے لوگ ان کے پاس آتے ہیں کہ عورتوں جو سیدانی عورتیں ہوتی ہیں بعض اوقات ان کا حجاب مکمل نہیں ہوتا, یا بس ایسی سر پہ دوپٹہ سا رکھا ہوا ہے باقی تقریباً ہر لحاظ سے بے حجاب ہی ہوتی ہیں. تو کیا اس قسم کی خواتین کو سیم سادات وغیرہ دیا جا سکتا ہے؟ تو آقا سیستانی سے بھی کم و بیش تھوڑے سے الفاظ وغیرہ کے فرق سے مفہوم یہی ہے. جواب ان کا یہی آیا کہ احتیاط واجب کی بنا پر ہر وہ شخص کے جو کہ متجاہر بالفسق ہو اس کو احتیاط واجب یہ ہے کہ سیم سادات نہ دیا جائے. بہت ساری خواتین جن کا پردہ صحیح نہیں ہوتا ایسی خواتین کو دینے سے اجتناب کیا جائے. پھر آج کیونکہ آپ لوگوں کا ایگزام بھی ہے تو ایک مسئلہ شروع ہی میں بتا دیا جائے, کیونکہ بہت جو نیا گروپ ہے ان کے لیے یہ والا مسئلہ شاید اس سے پہلے اتنا بیان نہیں ہوا, اور وہ ہے امتحانات میں نقل کرنے کا مسئلہ. تو یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ بہرحال امتحانات میں نقل کرنا زیادہ تر مجتہدین نے حرام ہی قرار دیا ہے. کسی بھی طریقے سے کوئی ایسا طریقہ کار اختیار کرنا, کہیں چاہے کوئی آدمی لکھ کر لائے, کسی سے کچھ پوچھے, نقل کرنا امتحانات میں یہ جائز نہیں اور حرام. آقا سیستانی سے بھی جب یہ مسئلہ پوچھا گیا امتحانات میں نقل کا تو وہاں سے یہی جواب آیا کہ لا یجوز, یہ جائز ہی نہیں, یعنی حرام. اور رہبر معظم سید علی خامنہ ای سے جب پوچھا گیا یہی والا سوال وہاں سے بھی یہی جواب آیا کہ لا یجوز, یہ جائز نہیں. اور بہت سارے اور علماء اور مراجع, مثلا آیت اللہ صادق شیرازی سے جب یہ سوال پوچھا گیا تو بہرحال انہوں نے مفہوم یہی ہے کہ مومنین کے اخلاق سے چیز سازگار نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی جو کہ دھوکہ دہی کے اندر ایک چیز آتی ہے تو اس عمل کو وہ انجام دیں, یہ مناسب نہیں ہے ان کے لیے. اور کچھ علماء نے یہ کہا کہ اگر کسی دوسرے کا حق مارا جا رہا ہے اس کے ذریعے تو پھر یہ حرام ہو جائے گا, جیسے کہ آیت اللہ سعید الحکیم. تو بہرحال دماغ میں یہ مسئلہ رہے کہ کم سے کم آپ لوگ جن مجتہدین کی تقلید میں انہوں نے تو لا یجوز بالکل ناجائز ہی قرار دے دیا اس مسئلے. پھر تیسرا سوال یہ تھا جو کہ چیز کافی پوچھی جاتی ہے اور بہت ساری خواتین تقاریر وغیرہ کے اندر بھی یہ چیز مختلف جگہوں پر پڑھ رہی ہیں کہ جو لعنت دشمنان اہل بیت پر بھیجی جاتی وہ زیادہ افضل ہے یا درود پڑھنا زیادہ افضل ہے؟ ایک سوال ہے. اچھا اس سلسلے میں کچھ روایات بھی پیش کی جاتی ہیں اور ان روایات سے ایک حتمی نظریہ بنا کر بھی بعض اوقات پیش کر دیا جاتا ہے کہ لان درود سے افضل. اور ایک خواب بھی اس سلسلے میں پیش کیا جاتا ہے. مثلا ایک عالم کا جن کا نام بھی میں نے بہت تلاش کرنے کی کوشش کی کہ ان کا خواب تھا یہ, تو وہ بھی نہیں مل سکا مجھے, کہ بس کہا کہ ایک عالم دین نے خواب میں دیکھا کہ آیت اللہ العظمیٰ جس سید محمد رضا گل پائیگانی جس زمانے میں حیات تھے, تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ آیت اللہ گل پائیگانی بیٹھے ہوئے ہیں اور یہی سوال ان کے پاس استفتا کے لیے آیا ہوا ہے. تو آقا گل پائیگانی نے اس کا جواب یہ لکھا کہ لان جو ہے وہ درود سے افضل ہے. لعنت بھیجنا دشمنان اہل بیت پر, یہ محمد و آل محمد علیہ السلام پر درود پڑھنے سے افضل ہے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. تو بہرحال وہ جب خواب سے بیدار ہوئے تو آیت اللہ العظمیٰ گل پائیگانی کے پاس گئے اور ان کو اپنا خواب سنایا. ان صاحب نے کہا کہ آیت اللہ گل پائیگانی نے کہا کہ ہاں یہی مسئلہ ہے اور بات یہی ہے, لیکن اس خواب کو غیر مومنین کے سامنے کبھی بیان نہ کرنا. تو بہرحال لیکن ان عالم دین کا بھی نام نہیں پتا, اور کچھ روایات بھی اس سلسلے میں پیش کی جاتی ہیں سپورٹ میں کہ جس کے تحت یہ بات ثابت ہوتی, جس سے لگتا ہے کہ یہ نظریہ ایسا ہی ہو. لیکن جب آیت اللہ سیستانی سے یہ سوال پوچھا گیا کہ کیا یہ بات صحیح ہے کہ لان جو ہے دشمنان اہل بیت پر یہ درود سے افضل ہے, تو جواب یہ آیا کہ یہ غیر صحیح, یعنی یہ بات صحیح نہیں, یعنی درود ہی ہمیشہ افضل رہے گا تمام چیزوں سے. تو بہرحال یہ ایک مسئلہ ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ کچھ علماء, حتیٰ کہ کچھ مراجع لیول کے علماء بھی اس کے قائل رہے ہیں, جیسے کہ آیت اللہ صادق روحانی, ان کا بھی یہ نظریہ ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ بہرحال اس بات کو جو ہے وہ اس انداز سے لوگوں کے سامنے ایک حتمی نظریہ بنا کر بہرحال اگر کوئی شخص پیش کرنے لگے کہ بس یہی نظریہ صحیح ہے اور اس کے برخلاف صحیح نہیں, تو کیونکہ کچھ روایت اس طرح کی آئی ہیں لیکن وہ روایت آغا سیستانی کے نزدیک ثابت نہیں ہے. تو بہرحال ایک چیز یہ اس طرح کی سوالات کے اندر بعض اوقات آ گئی, تو ہم نے سوچا کہ اس کا بھی جواب دے دیا جائے. البتہ بہت سے مسائل اختلافی ہوتے ہیں, کوئی ایک حتمی نظریہ بنا کر کسی کے سامنے اس کو ثابت نہ کیا جائے تو وہ زیادہ بہتر. اچھا, پھر ایک سوال یہ پوچھا گیا کہ اگر یقین, آج کل جو صورتحال ہے کہ لوگ راتوں کو دیر تک جاگتے رہتے ہیں اور صبح ان کو امکان قوی ہوتا ہے کہ اب مثلا 3 بجے سو رہے ہیں تو 2 گھنٹے بعد ہماری نماز فجر کے لیے آنکھ کھلے گی یا نہیں, تو سینئر کلاس کو تو یہ مسئلہ ایک دفعہ ہم بتا چکے ہیں پہلے. تو یہ سوال یہ پوچھا گیا کہ تو کیا سونا حرام اور صبح تک جاگنا ہمارے لیے واجب ہے؟ تو اس میں تقریباً سارے ہی موجودہ مجتہدین جو ہیں اس بات کے قائل ہیں کہ بہرحال کوئی بھی طریقہ کار آپ ایسا اختیار کریں کہ آپ نماز فجر کے لیے صبح کو اٹھ سکیں. البتہ ساری رات جاگتے رہنا یہ آپ کے لیے واجب نہیں, یہ واجب نہیں. کوئی بھی طریقہ کار اختیار کریں, بہرحال آپ کو نماز فجر کے لیے اٹھنا ہے بالفرض, پھر بھی سوتے رہ گئے اور آنکھ نہیں کھلی, ہم نے اپنی سے پوری کوشش کی تھی, اس کو خیر پریکٹس نہ کیا جائے کہ روزانہ اتنی دیر سے سونے کی عادت ڈالی جائے, جلدی سونے کی عادت ڈالی جائے تاکہ نماز فجر جیسی عظیم عبادت جو ہے وہ قضا نہ ہونے پائے. تو سونا حرام نہیں, البتہ ایسا نہیں کہ مسئلہ تمام علماء کے نزدیک ایک جیسا ہو. آیت اللہ العظمیٰ سید محمد رضا گل پائیگانی, جن کی کچھ ہی عرصے پہلے تقلید ہوتی رہی ہے, ان کا یہ نظریہ تھا کہ اگر یقین ہے کہ میں نہیں اٹھ سکوں گا اور کچھ دیر اس طرح سے باقی رہ گئی ہو, تو اس کے لیے غالباً احتیاط واجب یہ تھی کہ وہ ساری رات جاگتا رہے اور یعنی جتنا بھی وقت باقی رہ گئے, کیونکہ اسے یقین ہے کہ میں اب نہیں اٹھ سکوں گا اور نماز فجر قضا ہو جائے گی. لیکن موجودہ مجتہدین میں سے کوئی اس بات کو نہیں کہتا ہے کہ ساری رات جاگنا تو واجب نہیں ہے. البتہ بہرحال اسے کوشش کرنی چاہیے ہر صورت میں کہ وہ نماز فجر کے لیے اٹھے. پھر ایک سوال تاریخ سے متعلق آیا کہ آج کل بہت زیادہ افراد حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا جو روزہ ہے, اللہ صلی اللہ محمد و آل محمد, جیسے کہ مشہور و معروف ہے کہ وہ شام میں ہے، لیکن کچھ افراد ایسے بھی ہیں کہ جو بہرحال جو ہے وہ مصر بھی جانا شروع ہو گئے کہ مصر میں بھی حضرت زینب سے منسوب ایک روضہ ہے، کچھ روایات ہیں جس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ شاید ان کا روضہ وہاں پر ہو۔ تو اس سلسلے میں جب پوچھا گیا آیت اللہ خوئی سے بھی اور آیت اللہ شیخ جواد تبریزی سے بھی کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ شام میں مدفون ہیں یا مصر میں، تو انہوں نے آیت اللہ خوئی نے یہ جواب دیا کہ مشہور و معروف یہی ہے کہ وہ شام میں مدفون۔ تو زیادہ قوی رجحان تو اسی سلسلے ہی میں ہے کہ وہ شام میں مدفون ہیں۔ البتہ کچھ تاریخیں ایسی بھی ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ وہ مصر میں مدفون ہیں۔ یہ مصر میں ان حضرت زینب سلام اللہ علیہ سے منسوب جو روضہ ہے یہ آپ کے سامنے، یہاں پہ بھی لوگ جاتے ہیں ویسے، کیونکہ ایک گمان اور ایک احتمال پایا جاتا ہے بہرحال کہ شاید یہاں پر ہو، لیکن سب سے زیادہ فی الحال جو تحقیق ہے اور اوتھینٹیسٹی ہے وہ وہی شام والے روضے ہی کی ہے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ البتہ فقط صرف اس حد تک ہی نہ رہ جایا جائے، ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی جو شخصیت وہ فقط ہم صرف چند واقعات کے تحت اس کو زیر بحث لاتے ہیں، لیکن کبھی خواتین اس لحاظ سے کہیں ہمیں ڈسکشنز ہوتے نظر نہیں آتے کہ ان کی شخصیت کے پہلو کیا تھے، ہمیں اس پہ کس طرح سے آج کل کے دور میں ہمیں کس طرح سے ان پر عمل کرنا چاہیے، جبکہ غیر شیعہ بہت ساری تنظیمیں انہوں نے باقاعدہ خواتین کی میٹنگز منعقد ہوتی، مجلس مذاکرہ ہوتی، اس میں آپ دیکھ رہی ہیں کہ باقاعدہ سیدہ زینب کا کردار اور آج کی طالبات کے حوالے سے باقاعدہ مذاکرے منعقد کیے جاتے ہیں، ہمیں کہیں نظر نہیں آتا کہ اپنے مکتب فکر میں اس انداز سے کوئی چیز منظم طریقے پر کہیں انجام پا رہی، پھر کہیں بیٹھ کے غور و فکر کیا جائے کہ ہم ان کی سیرت جو ہے وہ کس طرح سے ان کی سیرت کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ تو بہرحال یہ چیز ہے جس کا کہ فقط صرف ہم روزے کی زیارت کی اور وہاں سے واپس آ گئے، بس ایک جس طرح ایک اٹینڈنس لگانی ہوتی ہے کہ ہاں بس ہماری یہ سب زیارتیں مکمل ہو گئیں، ٹک کرتے جا رہے ہیں، صرف وہاں سے کچھ سیکھ کر واپس نہیں آ رہے، کچھ سیرت کی پیروی جو ہے وہ کرنے کا ارادہ خواتین کا نہیں ہوتا، بس گئے جس طریقے سے ایک ٹرپ ہوتا ہے اور ایک انسان نکلتا ہے سیر و تفریح کے لیے، کچھ اس انداز کے زیارت کے سفر بن کر رہ گئے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ عراق کے اندر خواتین بعض اوقات چوکنگ کرتی نظر آتی ہیں مختلف جگہوں پہ کہ ہم نے صبر اور استقامت اور ثبات جو ہے حضرت زینب سلام اللہ علیہ سے سیکھا ہے۔ اللہم صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔ جب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے زیادہ مظالم عراق کی گویا سرزمین ایسی کہ 1400 سال سے وہاں کے مومنین کو کبھی سکون کا سانس لینا نصیب نہیں ہوا، ایک سے ایک بڑھ کر ظالم وہاں پر حکمران ہوا ہے، لیکن آپ وہاں دیکھیں کہ لوگ مومنین جو وہاں پر ہیں کسی خواتین کا کسی پردے میں کوئی آپ کو کمی اور نقص نظر نہیں آئے گا۔ وہاں کے مردوں کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں بعض اوقات بم دھماکے ہوتے ہیں وہاں پر اور کئی کئی 100 افراد جو ہے وہ شہید ہو جاتے ہیں، لیکن چند گھنٹے بعد پتہ بھی نہیں چلتا، یعنی موت وغیرہ ان کے نزدیک کوئی ایسی چیز ہی نہیں رہی۔ تو بہرحال ان کی شخصیت سے یعنی جو آئمہ ہیں اور شہزادی ہیں ان کی شخصیت سے بہت سارے پیغامات کو لینا ہے، فقط زیارت کے لیے ایک اٹینڈنس لگا کے آنا مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ تو بہرحال یہ ایک بات رہی۔ اچھا، پھر اس کے بعد ایک خاتون کا یہ مسئلہ تھا کہ انہوں نے شاید غالباً کسی سی ڈی وغیرہ کے اندر جو قرآت قرآن کی سی ڈیز آتی اس میں شاید کہیں سن لیا کہ جو سورہ توحید پڑھی جاتی اس میں کوفو ون احد وہ کئی طریقوں سے جو ہے پڑھا جا سکتا، وہ تو انہوں نے پوچھا کیا یہ بات صحیح ہے، اس طرح سے ہم نماز میں بھی کیا پڑھ سکتے ہیں صرف قرآت قرآن کے حوالے سے مسئلہ؟ تو اس کا جواب یہ کہ کوفو ون احد جو ہے اس کو نماز میں بھی 4 طریقوں سے پڑھنے کی اجازت، کوفو ون احد، کوفو ان احد، کف ون احد، کف ون احد، کوفو ون، کوفو ان، کف ون، کف ان، یہ 4 طریقوں سے پڑھنے کی اجازت۔ میں ابھی آپ کو ایک 2 منٹ کا صرف ایک کلپ ہے उसके अंदर तकरीबन 10 तरीकों से वो बहुत आपको हाजिर दिमागी के साथ बहुत सारे अल्फाज उसके अंदर सुनने पड़ेंगे। तो 2 मिनट के अंदर 10 दफा सूरह तौहीद पढ़ी गई, और आपको पता है कि 3 दफा सूरह तौहीद पढ़ने का जो सवाब है वो 1 कुरान पढ़ने के बराबर है। तो अगर आप बिल्कुल हल्के तरीके से कि आवाज नहीं गूंजे जेरे लब उसको अगर पढ़ती जाए अगर आप, तो 3 कुरान का तो अभी बैठे बैठे आपको सवाब मिल जाएगा, और वो आपको आप गौर भी कीजिएगा कि वो कारी किस तरीके से पढ़ रहा। आप गौर से सुनिएगा कि इसके अंदर खास तौर पे वो जो सवाल पूछा गया कि फिर से फकत सिर्फ एक ही तरीका नहीं बल्कि कई तरीके हो सकते हैं।
अल्लाहु अकबर व अतीब अऊजु बिललाह व लम यकुल लहू कुफ्अन अहद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद।
आपको आवाज आ रही है?
अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا.
तो आपने देखा कि बहरहाल चारों तरीके से इसको पढ़ा जा सकता है, और आपने तकरीबन किसी जगह रोका है उन्होंने किरात को किसी लफ्ज पे और कहीं जो है मिलाकर पढ़ते हुए चले गए हैं, तो वो तो आपकी जो किरात कुरान की जो क्लासेस हो रही हैं तो उसके अंदर भी आपने बहुत सी चीज़ें सीख ली होंगी। लेकिन कई तरीकों से पढ़ा जा सकता है, कोई ये नहीं कि बस एक ही तरीका सही है और दूसरा तरीका कोई हमें उसके बरखिलाफ नजर आए तो हम ये सोचें कि शायद ये गलत तरीके से पढ़ा जा रहा है। तो एक तो ये दिमाग में रहे। फिर जो फातिमा ग्रुप यहां पर बैठा हुआ है, क्योंकि ये वाला मसला तो मैं उमर रबाब ग्रुप में बता चुका हूं, और बहुत से अलग से भी सवालात आ जाते हैं, गालिबन वहीं से सवाल आया होगा ये कि हाथ की पुश्त से जो है सर का मसा करने की क्या इजाजत है, यानी जो हाथ की जो बैक होती है। तो ये तो मैं उमर रबाब ग्रुप में बता चुका हूं कि बाकायदा आकाश इस्तानी की तरफ से ये जवाब आया कि इश्काल नदारत, इसमें कोई हर्ज नहीं है, हाथ की पुश्त से भी सर का मसा हो जाता है। ये मसला उस वक्त ज्यादा काम आता है जब आपके हाथ में नया पानी लग जाए, यानी जिससे आप आमतौर पर सर का मसा करती हैं उंगलियों से या हथेली से, उस पर कोई नया पानी आ जाए तो आप उस हिस्से को छोड़ दीजिए और हाथ की पुश्त से सर का जो है वो मसा करें, इसकी बिल्कुल इजाजत। और इमाम खुमैनी के फतवे में भी हाथ की पुश्त से सर का मसा हो जाता। फिर एक सवाल ये था कि बाजार में आमतौर पर जो तली हुई मछलियां आजकल मिलती, बाजार में तली हुई मछलियां, क्या उनको खाया जा सकता है? आमतौर पर मुसलमानों के जो बाजार में मिलती हैं या किसी रेस्टोरेंट में हम गए, वहां मछली आ गई हमारे सामने, हमने ऑर्डर किया कि ये ले आओ, वो मछली आ गई, तो क्या इसको खाने की इजाजत है? तो इसका जवाब ये कि देखिए, आपको ये यकीन होना चाहिए कि ये मछली छिलकों वाली। अगर ये यकीन आपको नहीं है तो आप इस मछली को नहीं खा सकती। आप किसी शादी की तकरीब में जाएं और वहां पर आम मुसलमानों की, मसलन ज़ाहिर है सबके साथ रह रहे हैं, तो उनके यहाँ तो बगैर छिलके की मछली खाने की इजाजत, लेकिन हमारी फिक्र में नहीं है, तो ये यकीन होना चाहिए कि ये मछली जो है वो छिलकों वाली, या तो आप तहकीक करें, पूछें, और अगर आप तहकीक नहीं कर रही या पूछ नहीं रही तो फिर इस मछली को हालत शक में नहीं खाया जा सकता। तो ये एक मसला इसके अंदर है। और बाहर जो अफराद रहते हैं उनके लिए भी बाज़ औक़ात इस तरह की मछलियां पैक हालत में, टिन पैक जो होती हैं, वो बाहर से भी आ जाती हैं, मुख्तलिफ ममालिक से आ जाती हैं। इसी तरीके से तो ये सवाल बाकायदा आकाशिस्तानी से अलग से पूछा भी गया, तो उन्होंने यही कहा कि अगर कोई काफिर भी छिलकों वाली मछली पकड़ रहा है तो वो बिल्कुल हलाल है, आप उसे खा सकते हैं। और जो प्रॉन्स वगैरह होते हैं, झींगे, इनको भी खाने की इजाज़त। तो बहरहाल बस ये पता चल, यकीन होना चाहिए कि छिलकों वाली है, ये सही पता होना चाहिए, और इसको पानी से जिंदा हालत में निकाला गया, यानी मरी हुई मछली पानी से नहीं निकाली गई। लेकिन बाहर ममालिक के कानून इतने ज़्यादा सख्त होते हैं कि तकरीबन ये इत्मीनान वाली सूरत हाल होती है कि इसको जिंदा हालत ही में निकाला गया होगा और फिर उसके बाद ये मछली मरी होगी, तो उस लिहाज से उसको खाने की भी इजाज़त मिल जाती है। फिर एक मसला, जब फातिमा ग्रुप वगैरह की क्लासें या जो ज़ैनब ग्रुप हो गया है उसकी क्लासेस हुई थी, तो उसमें ये मसला ज़रा एहतियातन बता दिया गया था कि हाथों की जो बिल्कुल टिप्स होती हैं और उंगलियां, इनसे जो है वो सर का मसा नहीं करना चाहिए, कि जो बिल्कुल इससे मुत्तसिल होती है, यानी बिल्कुल 90 का एंगल सर पे हाथ को अगर यूं करके रखा जाए, बिल्कुल 90 का एंगल बनाकर, तो इसमें एहतियातन कुछ उलमा की तरफ से ताकीद थी कि क्योंकि हो सकता है बहुत से खवातीन के नाखून बहुत लंबे हों और वो नाखून टच हो रहे हों और उनका उंगलियों की टिप्स वगैरह जो हैं वो टच ना हो रही हैं उसमें, तो आम तौर पर नाखून अगर बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं तो ये एहतमाल पाया जा सकता है, तो इस वजह से एक एहतियात बताई गई थी। वरना मुज्तहिदीन का फतवा यही है, इश्काल नदारद, यानी अगर 90 का एंगल बना के उससे भी बिल्कुल खड़ा हाथ सर पे रख के और उससे उंगलियों के सिरों से भी अगर सर का मसा कर लिया जाए तो उसमें कोई हर्ज नहीं। तो ये एक मसला था जो कि बताना था। इंश्योरेंस के हवाले से भी पूछा गया था कि क्या हम मसलन बहुत से अफराद गाड़ियों की इंश्योरेंस करवाते हैं, बहुत से लोग लाइफ इंश्योरेंस करवाते हैं, तो मौजूदा सारे मुज्तहिदीन के फतवे में ये इंश्योरेंस जो कराई जाती है ये बिल्कुल जायज़ है। अलबत्ता जो आम मुसलमान अफराद जो रहते हैं उनके उलमा इसको भी हराम करार देते हैं, लेकिन हमारे फिक्र में तकरीबन सारे मुज्तहिदीन ने लाइफ इंश्योरेंस करवाना भी जायज़ करार दिया है, और इसके साथ साथ जो गाड़ियों वगैरह की, मोटरसाइकिल की जो इंश्योरेंस होती है इसको भी जायज़ करार दिया। ये एक मसला हुआ। फिर उसके बाद एक मसला, जब तरबियत औलाद की, अब तो खैर बहुत ही कम ऐसी खवातीन रह गई होंगी कि जो उस क्लासेस को जिन्होंने अटेंड किया था, और ये मसला गलती से किताबचे के अंदर छप भी गया था, तो उसकी इसलाह भी करनी मकसूद थी कि क्या कोई शख्स जिसका अपना अकीका, कोई शख्स अगर अपना अकीका खुद करवा रहा है तो क्या वो अपने अकीके का गोश्त खा सकता है? मसलन बहुत से लोग बड़े होने के बाद भी अपना अकीका नहीं हुआ तो अब करवा रहे हैं, तो उसमें ये आ गया कि नहीं, वो अपने अकीके का गोश्त नहीं खा सकते, जबकि ये है कि ये मकरूह है फकत काम। अगर किताबचे के अंदर हो तो उसको आप करेक्शन कर लीजिएगा, वो अपने अकीके का गोश्त खा सकते हैं, अलबत्ता कराहियत। अलबत्ता और कौन कौन से अफराद खा सकते हैं और किन के लिए खाना حرام ہے، احتیاط واجب یا مکروہ، وہ تربیت اولاد وغیرہ کے جب مسئلے آئیں گے اس وقت آئے گا، لیکن جو مسئلہ ایک لحاظ سے ذرا غلطی اس میں ہو گئی اور غلط طور پر وہ پرنٹ ہو گیا، تو اس کی اصلاح آپ لوگ کر لیں کہ جس کا خود عقیقہ ہوا ہو وہ اپنے عقیقے کا گوشت کھا سکتا ہے، البتہ مکروہ. اچھا، پھر اس کے بعد ایک مسئلہ تھا کہ پوچھا گیا تھا کیا عورت کے لیے غسل میں اپنے پورے بالوں کو دھونا واجب؟ تو اس میں آیت اللہ العظمیٰ آیت اللہ سید علی خامنہ یہ فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب یہ کہ عورتیں جن کے بال بہت لمبے اور بڑے بھی ہوتے ہیں، احتیاط واجب ہے کہ اپنے پورے بالوں کو غسل میں دھوئیں، شروع سے لے کر اور بال جہاں تک ختم ہوتے ہیں وہاں تک احتیاط واجب کی بنا پر یہ چیز ضروری. البتہ آقا کھوئی یا مثلا آیت اللہ سیستانی وہ یہ فرماتے ہیں کہ بالوں کا وہ حصہ جو کھال سے جڑا ہوا ہوتا ہے، یعنی سر کی جو کھال ہے وہاں تک پانی پہنچانا ہے تو خود بخود بالوں کے وہ متصل حصے جو کھال سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ بال جو سر پہ موجود ہوتے ہیں وہ اگر مکمل پانی سے بھیگ جائیں اور ان تمام جگہوں تک پانی پہنچ جائے تو جن خواتین کے بال بڑے ہیں ان کو بالکل اپنے پورے بالوں کو دھونا آخر تک غسل کے اندر واجب نہیں، وہ صرف فقط سر کے اوپر جو بال ہیں بس، یعنی احتیاطاً میں اسی کو کہہ دوں، ورنہ وہ بال جو کھال سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ اگر مکمل طور پر دھل جائیں، جیسے کہ عام طور پر جب سر پہ پانی ڈالا جاتا ہے تو سر کا حصہ پورا بھیگ جاتا ہے اور نیچے کھال تک پانی پہنچ جاتا ہے، بس وہ بھی کافی ہے، پورے بالوں کو دھونا واجب نہیں ہے، بالکل آخر تک، یعنی ایک ایک بال کو بالکل اپنے آخری کنارے تک یہ دھونا واجب نہیں. تو لیکن آقا خامنہ یہ فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب کی بنا پر یہ کرنا ضروری ہے، تو رجوع وغیرہ کر کے اس مسئلے کے اندر جو ہے اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا. پھر ایک مسئلہ یہ تھا کہ کیا نماز کا وقت آنے سے پہلے وضو کیا جا سکتا؟ تو موجودہ تقریباً سارے مجتہدین سوائے ایک مجتہد کو چھوڑ کر وہ یہ فرماتے ہیں کہ نماز کا وقت آ جانے سے پہلے بھی وضو کیا جا سکتا ہے نماز کے لیے. مثلا ہم نے بہت پہلے سے کئی گھنٹے پہلے صبح 10 بجے سے ہم وضو کر کے بیٹھے ہوئے ہیں نماز ظہر کے لیے، بالکل ٹھیک ہے، بالکل اجازت ہے، چاہے وقت ابھی واجب وقت شروع بھی نہیں ہوا تب بھی اس نیت سے وضو کیا جا سکتا. لیکن آیت اللہ خامنہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر عرفاً نماز کا وقت قریب ہے تو اس کے لیے تو وضو کیا جا سکتا ہے پہلے، یعنی آدھے گھنٹے پہلے، عرفاً جبکہ وقت قریب ہو، 15 منٹ پہلے، آدھا گھنٹہ پہلے، ہو سکتا ہے پونا گھنٹہ بھی، عرف جس کے اندر بہت زیادہ پہلے اگر آپ نے کر لیا کئی گھنٹے پہلے، مثلا صبح 10 بجے کر رہے ہیں ظہر کے لیے، تو آیت اللہ خامنہ پھر اس کو کہتے ہیں کہ یہ پھر کفایت نہیں کرے گا نماز کے لیے. یعنی یہ ان کا ایک الگ سے انہوں نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ عرفاً بہت زیادہ اگر دیر نہ ہوئی ہو تو نماز کا وقت آ جانے سے پہلے وضو کیا جا سکتا ہے، لیکن عرفاً بہت پہلے اگر ہو جائے تو پھر مسئلہ اس کے اندر آ جائے گا. تو بہرحال یہ کہ اگر بہت قریب قریب ہے، آدھے گھنٹے 15 منٹ وغیرہ کا فرق ہے نماز سے، تو پھر وضو کیا جا سکتا ہے چاہے بھی نماز کا وقت نہ بھی آیا ہو. اچھا، پھر اس کے بعد ایک تاریخ کے حوالے سے تھا ایک سوال کہ امام حسین کے جو بڑے بیٹے تھے حضرت علی اکبر علیہ السلام تھے یا امام زین العابدین علیہ السلام؟ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. تو دیکھیے بہت سے علماء اس میں بھی، کیونکہ تاریخی بات ہے اور علماء کے جو نظریات ہیں اس میں اختلاف ہو جاتا ہے، شیخ مفید نے واقع کربلا کے وقت حضرت علی اکبر کی جو عمر تھی وہ 19 سال لکھی، 19 سال، اور علامہ ابن شہر آشوب جو ہیں انہوں نے حضرت علی اکبر کی عمر 18 سال لکھی واقع کربلا کے وقت، یعنی، اور علامہ ہلی نے حضرت علی اکبر علیہ السلام کی عمر واقع کربلا کے وقت 25 سال لکھی، اور عبد الرزاق المقرم انہوں نے 27 سال لکھی. تو اس میں حضرت علی اکبر کی عمر میں تو تھوڑا سا ایک اختلاف ہے علماء میں، البتہ یہ بات تقریباً طے ہے کہ چوتھے امام کی عمر مبارک واقع کربلا کے وقت 23 سال، اور علامہ ہلی کی جو سلسلے میں تحقیق تھی وہ یہ تھی کہ حضرت علی اکبر علیہ السلام یہ بڑے تھے اسی وجہ سے ان کا لقب اکبر تھا. البتہ اس میں بھی علماء میں ایک اختلاف ہے تاریخ کے اعتبار سے، لیکن علامہ ہلی کے جو تحفظ تھی حضرت علی اکبر وہ بڑے تھے ہمارے چوتھے امام سے، جب بھی ان کا لقب اکبر تھا، اور یہاں تک کہ کچھ علماء حضرت علی اکبر کے واقعہ کربلا کے وقت شادی شدہ ہونے کے بھی قائل ہیں۔ دیکھیں تاریخ میں اختلاف ہے، لیکن کچھ علماء مثلا شیخ عباس قمی وہ اس کے قائل ہیں، مثلا فاضل محلاتی تاریخ کے حوالے سے بڑا نام ہے وہ اس کے قائل ہیں، محدث نوری وہ اس کے قائل ہیں کہ حضرت علی اکبر کی علیہ السلام کی شادی واقعہ کربلا کے وقت اس سے پہلے ہو چکی تھی۔ تو بہرحال ایک تاریخ کے حوالے سے تھا، لیکن تاریخ میں بات یاد رکھ لیجئے، کسی ایک بات کو حتمی طور پر نظریہ قائم کر کے معاشرے میں بڑے شد و مد کے ساتھ دوسرے طرف کے دلائل سنے بغیر جو ہے وہ ایک ہی نظریے کو صحیح ثابت کرنا، یہ اتنا مناسب رویہ نہیں۔ تو اس کو آپ کوشش کریں کہ ایسا نہ ہو کہ بس کوئی بھی آپ کو کہیں کوئی کسی کتاب کے اندر یک طرفہ ایک تحقیق لکھی ہوئی نظر آ گئی تو آپ بس اسی کو مجالس وغیرہ کے اندر یا اپنے اس کے اندر ایسا موضوع بحث لے کر آئیں کہ اس میں لوگوں میں ایک اختلاف اور ایک افتراق جو ہے وہ ہونے لگے۔ آپ نے دیکھا کہ علماء میں کہ خود عمر میں ہی کتنا زیادہ اختلاف، الگ الگ جو ہے حضرت علی اکبر کی جو عمر تھی اس کے حوالے سے بھی اختلاف کتنا موجود۔ اچھا پھر اس کے بعد ایک چھوٹے چھوٹے سوالات ہیں وہ تیزی سے ہم لوگ کرتے ہوئے گزر رہے ہیں۔ پھر ایک خاتون کا سوال تھا کہ اپنی سسرال کی باتیں اپنے میکے میں بتانا کیسا ہے، بڑا اہم سوال ہے۔ تو ابھی کچھ ہی عرصے پہلے جو رباب گروپ کی جو غیبت کی کلاسز ہوئی تھیں اس کے اندر بھی اس سے ملتے جلتے بہت سارے یہ مسئلے بیان ہوئے تھے۔ خیر اس میں سسرال کے اس طرح کی باتیں کہ جو کہ غیبت میں آتی ہوں یہ اپنے میکے میں اپنی ماں کو بتانا یا دیگر رشتہ داروں کو بتانا ہی حرام، کیونکہ بہرحال یہ غیبت کے عنوان سے ذکر ہوگا اور بھی اس میں بہت سارے گناہ جو ہے آتے چلے جاتے ہیں، تو یہ اجازت نہیں۔ حتیٰ کہ اگر وہ بہو جو ہے وہ مظلوم بھی تو صرف آپ اس میں ہم نے تفصیل بتائی تھی کہ مظلوم کو صرف اپنے ظلم کے لیے بتانے کی اجازت ہے، وہ بھی اس کسی فرد کو کہ جو کہ اس کو ظلم سے نجات دلا سکتا ہو، صرف اس کو۔ ایسا نہیں ہو کہ بس ہم اپنے میکے گئی ہے اور اپنی بہنوں کو بتا رہی ہے، ان کا کوئی رول ہی نہیں، نہ وہ جا کے کچھ کر سکتی، ان کو بتانا حرام ہو جائے گا۔ یا یہ بھی سوال پوچھا گیا باقاعدہ علماء سے کہ جو مظلوم کا جو دوست ہوتا ہے کیا وہ اس ظالم کی غیبت کر سکتا ہے کہ اس نے اس کے دوست کے اوپر ظلم کیا جبکہ اس کا حق بھی نہ دلا سکتا ہو۔ تو بہرحال آقا خوئی وغیرہ نے بھی یہی جواب دیا اور دیگر علماء نے بھی کہ یہ دوست کے لیے بھی یہ اس بات کی اجازت نہیں، یہ صرف مظلوم کو حق ہے۔ لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، جو قرآن کی آیت، صرف مظلوم کو اس بات کی اجازت ملی ہے کہ وہ ظالم کی غیبت کر سکتا، لیکن اور اس کے دیگر رشتہ دار مثلا آپس میں گروپ ڈسکشن شروع ہو جاتے ہیں جو میکے میں جا کر باتیں بتائی جاتی ہیں تو پھر جو غیبتیں ہوں کا ایک طوفان برپا ہوتا ہے، تو بہرحال وہ ایک حرام اور گناہ کے اندر بات چلی جاتی ہے۔ پھر ایک سوال تھا کہ ویسے تو سورہ توبہ سے پہلے بسم اللہ نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شخص پڑھ لے مثلا تو کیا یہ حرام ہو جائے گا؟ نہیں، حرام تو پھر بھی نہیں، پڑھی تو جا سکتی۔ تو آیت اللہ سیستانی سے بھی سوال پوچھا گیا تھوڑا سا رد و بدل کر کے، لیکن بہرحال جو آپ کا سوال تھا جن صاحبہ نے بھی پوچھا تھا تو یہی ہے کہ اگر پڑھ لی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے، اور ایسا نہیں کہ اس کی مخالفت کرنی اگر آپ نے پڑھ دی تو یہ حرام ہو جائے بسم اللہ پڑھنا، ایسا مسئلہ نہیں۔ پھر ایک سوال یہ بھی پوچھا گیا تھا کہ ہم یہ بہت سارے دروس کے اندر سنتے ہیں حوزہ ہائے علمیہ، حوزہ علمیہ قوم، حوزہ علمیہ نجف، تو یہ لفظ حوزہ سے کیا مراد؟ اچھا بہت سے خواتین میرے پاس نوٹس وغیرہ آتے ہیں تو اس کے اندر حوزہ جو ہے وہ غاد سے لکھا ہوتا ہے، حوض جس طرح نہیں ہوتا گھروں میں جو حوض وغیرہ ہوتے ہیں، یہ ان اس لحاظ سے نہیں ہے یہ مسئلہ۔ اصل میں حوض جو ہے حوضہ جو ہے جو زے سے ہوتا ہے حوضہ، اس کو یہ کہتے ہیں دائرے کو، یعنی ایسی جگہ جس کے اطراف میں کوئی چار دیواری قائم ہو اس کو کہا جاتا ہے حوضہ، اور یعنی وہ جگہ کہ جہاں درس و تدریس وغیرہ کا انتظام ہوتا ہے اور اہتمام ہوتا ہے، جہاں ادنا درجے سے لے کر اعلیٰ درجے تک کا جو اجتہاد ہوتا ہے وہ اس جگہ پر انجام پاتا ہے، وہاں اس تمام چیزوں کی گنجائش ہوتی ہے، اس کو اصطلاح میں حوزہ علمیہ کہا جاتا ہے۔ اچھا اسی لحاظ سے جو لفظ مدرسہ, مدرسہ بھی درس سے نکلا ہے, یعنی کسی چیز کے اثر کو مٹانے کے لیے, کسی چیز کے اثر کو مٹانا یا اپنے اپنے سامنے خاضے کر لینا, یعنی اس کے سامنے یعنی وہ چیز مطیع و فرما بردار ہو جائے, اس کو بھی درس کہا جاتا ہے. یعنی کسی بھی عبارت یا علم کی اس طرح سے تکرار کرنا کہ وہ شخص کے لیے خاضے ہو جائے, جس طرح خضوع کہتے ہیں نا, یعنی اس کے لیے جھک جائے, اس کو بات سمجھ آ جائے, اس طرح سے کسی درس یا کسی مطلب یا کسی علم کی طرح تکرار کرنا تو اس کو درس کہتے ہیں. تو جہاں پر یہ چیزیں انجام پاتی ہیں اس لحاظ سے اس کو مدرسہ کہا جاتا ہے. جو اسلام کا جو سب سے اولین مدرسہ تھا, وہ آج تو میں آپ کو اس کی فوٹو نہیں دکھا سکا, وہ جگہ دار ارقم جو کہلاتی ہے, دار ارقم صفا و مروہ اور کوہ ابو قبیس کے درمیان میں جو ایک صحابی تھے ان کا گھر تھا جس کو دار ارقم, یہ اسلام کا سب سے اولین حوضہ وہ تھا. اور معلوم ہے کہ وہاں پڑھانے والا کون تھا؟ معلم اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو ایک لحاظ سے جو مدرسہ ہے جس کو حوضہ کہا جائے, اس کی بنیاد پیغمبر ہی نے اس انداز کی رکھی تھی. مساجد کے اندر بھی چیزیں جو ہے وہ انجام پا سکتی ہیں, نہیں کوئی عمارت اور جگہ کہ جہاں پر درس و تدریس وغیرہ کا انتظام کیا جائے. لیکن پیغمبر فقط یہاں تک رہے نہیں, پیغمبر نے اس زمانے میں گشتی مدرسے بھی قائم کیے تھے. گشتی مدرسہ مثلا بہت سارے افراد آتے تھے کہ یا رسول اللہ ہم نے بہت سے قبیلے اسلام قبول کر لیتے تھے, اور کہا کہ صرف اسلام قبول کرنے کے معنی نہیں, جیسے ہم نے فقط جو ہے کہا کہ ہاں ہم شیعہ ہیں, زبانی شیعہ نہیں, عمل کے لیے تو ہمیں احکام بھی تو سکھوائیے اس کے. تو پیغمبر اس کے بعد پھر ان جگہوں کے اوپر باقاعدہ افراد کو بھیجتے تھے جو مختلف علاقوں اور محلوں میں جا کے تبلیغ کرتے تھے, اسی کو گشتی مدرسہ کہا جاتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف مکاتب فکر جو غیر شیعہ مکاتب فکر ہیں انہوں نے اس پہ کافی حد تک کام کیا ہے, اور آپ دیکھ رہے ہیں کتنی بڑی تعداد کے اندر. بہرحال ایک اچھی چیز جو بھی اڈاپٹ کرے گا اس سے فائدہ اٹھائے گا, لیکن ہمارے ہاں تو گشتی مدرسے کا بھی کوئی کانسیپٹ نہیں ہے, اور اس حوالے سے جو عمارتوں کے اندر بھی قائم ہوتے ہیں وہ بھی کتنی مشکلات ان لوگوں کو ان جگہوں کے اوپر ہوتی ہیں مدرسہ قائم کرنے میں, اور جو بہت پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں. تو بہرحال یہ تو ایسا لگتا ہے کہ گویا علم دشمنی کے اوپر کمر بستہ ہو گئی ہو قوم. تو سب سے پہلا جو گشتی مدرسہ کے طور پر جس فرد کو نامزد پیغمبر نے کیا تھا وہ موسیٰ ابن عمیر, جو کہ خود ایک انتہائی مالدار گھرانے کے فرد سے ناز و نام میں پلے ہوئے. اچھا دیکھا جائے تو پیغمبر کو ایک دنیاوی اعتبار سے جو ذرا سخت جان قسم کا آدمی ہو, اس کو مختلف جگہوں پہ ظاہر ہے پیدل چل کے بھی جانا ہے اور سواریوں کے اوپر جانا ہے اور بڑی مشکلات سے کسی جگہ پہنچنا ہے, کسی نازک اندام شخص کے بجائے کسی ایسے شخص کا انتخاب کیا جانا چاہیے تھا کہ جو کہ بہت سخت جان قسم کا ہو. لیکن تبلیغ کے لیے پیغمبر نے باقاعدہ اس طرح سے افراد مقرر کر رکھے تھے. بعض اوقات جنگوں میں بھی بہت سارے افراد شریک نہیں ہوتے تھے, جیسے کہ ایک اعتراض ہوتا ہے نا کہ چوتھے یا پانچویں نمبر پہ جو سب سے پہلے اسلام قبول کیا تھا ابو ذر غفاری نے قبول کیا, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جنگوں کے اندر ابو ذر غفاری زیادہ نظر نہیں آتے, بدر میں نظر نہیں آتے, احد میں ابو ذر غفاری نظر نہیں آتے. تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر نے اس سے بھی بڑے کام کے لیے تبلیغ کے لیے ابو ذر کو مختلف علاقوں میں بھیجا ہوتا تھا کہ اس موقع پر حاضر نہیں ہوتے تھے ابو ذر. ایسا نہیں کہ ابو ذر حاضر ہوتے ہوں اور موجود ہوتے ہوں اور جنگ میں شریک نہ ہوتے ہوں, نہیں, ابو ذر تبلیغات کے لیے نکلے ہوتے تھے. تو یہ گشتی مدرسہ پیغمبر نے قائم کیا تھا, اور خود گشتی مدرسے کے یہ معنی نہیں کہ ایک ٹولیوں کی صورت میں ہی نکلا جائے ہمیشہ, جیسے کہ ہمارے دماغ میں کانسیپٹ آتا ہے کہیں پہ بھی کھڑے کھڑے کسی جگہ گئے, آپ نے خود بات سے بات نکالی اور دو مسئلے بتا دی, کوئی بھی کسی جگہ گفتگو ہو رہی کہیں بیٹھے ہوئے ہیں وہیں سے بیچ میں کوئی چیز نکالی اور آپ نے دو حدیثیں بیان کر دی, یہ بھی گشتی مدرسے کی قسم. پیغمبر یہی کرتے تھے, بعض اوقات کوئی نہیں بھی پوچھتا تھا تو پیغمبر خود سے انیشیٹو لیتے تھے کہ کیا میں تمہیں چیز نہ بتاؤں. کتنی دفعہ وہ برادر وسیم امام جو آپ کو مختلف احادیث سناتے ہیں اس کے اندر پیغمبر کا یہ اسلوب نظر آتا ہے, بہت خود انیشیٹو لیں. اگر کبھی موقع نہیں بھی نکل رہا ہے خواتین میں بحث اور تخمیز کا اور دینی لحاظ سے گفتگو کا, تو آپ خود کوئی بھی گفتگو کا کوئی پہلو نکالیں اور اس سلسلے میں جو بھی بات اسلام کی وہ بیان کریں, تو آپ بھی اس کا ایک پارٹ بن سکتی ہیں گشتی مدرسے کے حوالے. تو بہرحال بات یہ تھی کہ مدرسے کے کیا معنی ہیں اور حوضے کے کیا معنی ہیں, یہاں سے بات نکل کے یہاں تک پہنچ گئی. لیکن بہرحال پھر اس کے بعد ایک یہ بھی سوال تھا کہ بہت سی روایات میں اس بات کو منع کیا گیا ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کا نام لینا جائز ہے. کہ امام زمانہ کا نام لینا جائز نہیں, ہاں لقب سے پکارا جائے ان کو یا کسی اور انداز سے. تو بہرحال علماء کی تحقیق اس میں یہ ہے کہ یہ ابتدان اس لحاظ سے تقیہ کے اعتبار سے ایک حکم تھا جو بعد میں قابل عمل نہیں رہا, اور آج کل کے زمانے میں اس کے اندر کوئی پرابلم نہیں ہے اور امام زمانہ علیہ السلام کا نام نامی لیا جا سکتا. تو بہرحال یہ بھی اس حوالے سے ایک سوال تھا. اچھا پھر ایک یہ بھی سوال تھا کہ اگر کسی نے مذاق میں سلام کیا تو کیا جواب سلام واجب ہے؟ تو جواب ہے کہ نہیں, اگر کوئی مذاق میں سلام کر رہا ہو بلا وجہ تنگ کرنے کے لیے تو اس کو تو سلام کا جواب دینا واجب نہیں. جیسے بہت سے بچوں کو پتہ چل جاتا ہے بھائی نماز میں بھی سلام کا جواب دینا واجب ہے تو آپ کو آئیں گے اور بار بار آ کے مثلا سلام کریں گے, تو اس صورت میں جواب سلام دینا واجب نہیں ہوتا. اچھا پھر اس کے بعد ایک مسئلہ یہ بھی تھا, کتنا وقت رہ گیا, اچھا ابھی ہے کافی. پھر ایک مسئلہ یہ تھا خواتین میں سے ان خواتین کا, شاید ام ربا گروپ میں سے کسی کا ہو یہ مسئلہ, کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل شہادت ثالثہ کے حوالے سے بہت سی باتیں جو ہے وہ کی جا رہی ہیں اور اس کی بڑی تبلیغ کی جا رہی ہے کہ اس کو نماز میں اس انداز سے رائج کرنا چاہیے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو صحیح علماء ہیں بعض اوقات وہ اس کا تذکرہ کرتے نظر نہیں آ رہے. تو ایسا کیوں نہیں ہے, اس کا جواب کیوں نہیں دیا جاتا؟ تو خیر علماء تو اپنی جگہ جواب دیتے رہتے ہیں, ہمارے مدرسے میں بھی یہاں پر ایک کلاس ہو چکی ہے اس سلسلے میں, اس کی سی ڈی وغیرہ بھی اویلیبل ہے, وہ بھی آپ ڈی وی ڈی وغیرہ لے کے سن سکتی ہیں. لیکن ایسا نہیں, علماء باقاعدہ اس کے جوابات مختلف جگہوں کے اوپر جہاں ہیں وہ دے رہے ہیں. تو چند چیزیں میں ابھی آپ کو سنواتا ہوں تاکہ آپ کو یہ یقین بھی ہو جائے کہ ہاں اس انداز سے ان چیزوں کے جوابات دیے جا رہے ہیں انحرافات کو پھیلنے سے روکنے کے لیے, اور ایک تبرکن ایک چیز آپ کے علم میں بھی آ جائے گی. تو اس لحاظ سے آواز آپ کو آ رہی ہے سر؟
یہ بات آپ فرمائیے کہ رسول اکرم کے دور مبارک
اب بھی نہیں آ رہی, آواز نہیں آ رہی کسی کو,
میں پڑی گئی من گھڑت ہے یا ایم آباد مثلا آپ ہاتھ کون کا نماز پڑھتے ہیں جبکہ اکثریت ہاتھ بان تک پڑھنے والوں کی ہے, آپ نے ہاتھ کیوں کھولے؟ آپ کو کیسے پتا چلا کہ ایم آپ کھولتے تھے؟ آپ نے خود کسی امام کو دیکھا جی؟ جی کیسے آپ کو پتا چلا؟ اسی کا تلسل ہے نا, علماء کے ذریعہ اور نسلن بات نسلن جو نماز ہے میں ادا علیہ السلام و سلام سے منتقل ہو کر ہم تک پہنچی, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہی شیعہ کی نماز ہے. اس شیعہ والی نماز میں 1400 سال میں یہ شیعہ علی ولیزہ کے قائل تھے یا نہیں؟ کیا شیعہ وہ ہوتا ہے جو علی ولیزہ کا قائل نہ ہو؟ جتنے بھی ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے رہے جتنا آشریوں میں سے, وہ علی ولی اللہ کے قائل رہے یا نہیں؟ علی ولی اللہ دل میں ایمان اسے رکھتے رہے یا نہیں؟ آزان میں کہتے رہے یا نہیں؟ اقامت میں کہتے رہے یا نہیں؟ تشہد میں کیوں نہیں کہا؟ کیا تشہد میں 1400 سالوں میں کہا گیا؟ ہم نے نکالا ہے تو ہمارا جرم ہے. ہم نے اگر اشہاد اننا ولی ولی اللہ کے لفظ تشہد سے آ رہی تھی ہم نے نکالی ہے, پھر تو آپ ہمیں مجرم بنائے. میرا سوال یہ ہے کہ گزشتہ 1400 سال کے شیعوں کے ہاں تشہد سے اشہاد اننا ولی اللہ کیوں نہیں تھا؟ کیا وہ شیعہ نہ تھے؟ کیا وہ علی ولی اللہ پر ایمان نہیں رکھتے تھے؟ جی رکھتے تھے, شیعہ تھے, نماز پڑھتے تھے. جو نماز نہیں پڑھتے تھے ان کی بات کچھ ہو, جو نماز پڑھتے تھے, جو نماز ان 1400 سالوں میں پڑھتے چلے آئے ہیں, علی ولی کی ولایت پر ایمان رکھنے, علی ولی کی آزان میں شہادت دینے اور اقامت میں شہادت دینے کے باوجود نماز کی تشہد میں وہ نہیں پڑھتے تھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پڑھتے آتے ہیں. آج ہم اس کو نکالتے تو ہمیں مجرم کہتے. اب شیعہ کی نماز تو کوئی ہے 1400 سال میں جس میں شہادت ولایت اور تشہد نہیں ہے. آج اگر تم داخل کرنا چاہتے ہو تو تم ثبوت مہیا کرو نا. تمہیں کس نے اجازت دی ہے کہ تم نماز میں 1400 سال والی نماز کو چھوڑ کر فقط جذبات سے لوگوں سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے تم علی الرضا کو شامل کرو. آج اگر تم علی الرضا کو شامل کرو گے تو کل بہت ساری باتیں اور بھی شامل ہوں. کل تم کہو گے کہ حضرت عباس کا ماتم بھی نماز میں ہونا چاہیے. کیا خیال ہے ماتم عبادت ہے یا نہیں؟ علی بن ولی اللہ پڑھنا بڑی عبادت ہے یا ماتم کرنا بڑی عبادت ہے؟ مشکل مسئلہ ہے شاہ صاحب, مشکل ہے. ابھی مشکل ہے کل آسان ہے. جو لوگ ماتم کو بڑی عبادت سمجھتے ہیں ان کے نزدیک آزام میں شاہد مند ولی ولی اللہ کوئی چیز نہیں, اقامت میں شاہد میں علی ولی اللہ کوئی چیز نہیں, کلمہ میں علی ولی اللہ ان کے نزدیک کوئی چیز نہیں. ان کے لیے سب سے بڑی چیز ماتم ہے. میں جانتا ہوں ان کے جذبات بہت جانتے ہیں مجھ سے زیادہ, اور وہ جتنے ماتم کے عاشق ہیں کل کہیں گے جب تک دو چار ہاتھ سینے پر نماز کے اندر نہیں ماریں گے ہماری نماز نہیں ہوتی. تھوڑے دنوں کے بعد کہیں گے جب تک کہ نماز کے اندر ایک تو خون کے کپڑے نہ نکلے, زنجیر کا ماتم نہ کیا جائے, بلیڈ نہ مارے جائے, اس وقت تک نماز صحیح نہیں ہوتی. تو کیا تمہیں ہم اجازت دیں کہ تم جو مرضی آئے نماز کے نام پر شامل کرو اور ہم تمہارے مرید اور نوکر ہیں؟ ہم
علامہ تقی شاہ صاحب,
ہم کسی کے لیے نماز نہیں پڑھتے, ہم اللہ کے لیے نماز پڑھتے. ہم وہی نماز پڑھنا اپنے لیے جائز سمجھتے ہیں جو محمد والے محمد کی تعلیمات کے مطابق, حتیٰ کہ ہم مجتہدین کو 75 جماعتوں میں تعلیمات آل محمد مانتے ہیں. نماز بنانے کا حق نہ امام خمینی کو دیتے ہیں, نہ لاہوری کو دیتے ہیں, نہ رفیع ثانی کو دیتے ہیں. ہم مان نہیں سکتے کہ کوئی مجتہد نماز بنا پائے. دیتا ہے تو سینکڑوں مجتہد اس کے دلال کے اوپر نگاہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں. اس کی کوئی دلیل ہے؟ اس کے پاس شرعی دلیل ہے یا ویسے ہی کہہ رہا ہے؟ اگر بغیر دلیل شرعی کے کوئی بات کہے تو علماء کہہ دیتے کون ہوں بولو ہوں سوا, اس کا پیشاب اور اصل بات برابر ہے. مذاق نہیں ہے. آپ کو تو اس پتہ پتہ نہیں کہ حوضہ جات علمیہ میں علوم کو کیسے پھیلایا جاتا ہے, اور دروس خارج ہوتے کیا ہیں, اور ادلہ شریعہ ہوتے کیا ہیں, اور قرآن اور حدیث اور ان ادلہ شریعہ کے ساتھ فتاوا کو کیسے پیش کیا جاتا ہے. مذاق نہیں ہے. ایک شخص کو کوئی اختیار نہیں دیتے حوضہ کے, وہ اپنی مرضی چلائے. کسی کی مرضی کا نام دین نہیں. دین اس کی مرضی کا نام ہے جس کے سامنے حسین نے اپنا سر کٹا. دین اس کی مرضی کا نام ہے کہ جس کی مرضی کو رواج دینے کے لیے علی کی بیٹی ہمیں معمولی بات ہے. کیا کہہ رہا ہے حسین؟ رضم بقضاؤں دکھ فتسلیم الامرک, تیری رضا پہ راضی.
اور صرف یہی نہیں بلکہ اور دیگر علماء بھی اس کے قائل.
عاشقان علی کہتے ہیں ہمارا جہاں کی جائے گا آپ کلمہ پڑھیں. آپ اپنے لفظ کے بن گئے ہیں آسان کی بات. اللہ کے سامنے ذکر کا کوئی مہنگا اس کا مگر کہنے کے مراتے ہیں ہر سفر بہت ہر نقطہ پکانے جا رہے.
آواز آ رہی ہے آپ لوگوں؟ آواز بہت کم ہے.
جہاں اعلان کرنے کی ضرورت ہے اعلان کریں گے. جاتو
اچھا بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ باقاعدہ اب آپ دیکھیے کہ بہت سی چیزیں پیش کی جا رہی ہیں لوگوں کے سامنے اس انداز سے، باقاعدہ کتاب وغیرہ کھول کے بھی دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ مثلا آیت اللہ فاضل لنکرانی کا ایک مسئلہ بھی پڑھ کے سنایا جا رہا ہے۔ اچھا میں ایک بات اور بتا دوں کہ بہت سے علماء نے قصد قربت کی نیت سے کوئی سا بھی ذکر کرنے کی اجازت دی، قصد قربت کی نیت سے کوئی سا بھی ذکر کیا جا سکتا ہے، مثلا دوران نماز ہی کسی بھی جگہ آپ درود پڑھ سکتی ہیں ذکر کی نیت سے، کہیں پہ بھی آپ کو اجازت ہے سبحان اللہ یا اللہ اکبر کہہ سکتی ہیں ذکر خدا کی نیت سے، لیکن کیا اس کو ہم باقاعدہ نماز میں اس انداز سے رائج کر دیں کہ جس کی جب مرضی آئے اس طرح سے کہنا شروع کر دیں اور ہمیشہ کہ اس کو کہا جاتا رہے، تو نماز کی شکل ہی بگڑ کر رہ جائے گی۔ اب جیسے کہ اس میں جو آپ کے سامنے بھی پیش کر رہے ہیں ہم، اب اچھا یہ آپ نے سنا۔ اچھا اب آیت اللہ فاضل لنکرانی کا فتویٰ اب آپ کے سامنے، شہادت ثالثہ یعنی شہادت ولایت امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام اذان و اقامت میں صلی اللہ علیہ وسلم میں بقصد رجا پڑھنا کوئی معنی نہیں رکھتا، یعنی اذان و اقامت میں پڑھی جا سکتی ہے لیکن نماز میں ترک کی جائے، یہ آیت اللہ فاضل لنکرانی کا۔ اچھا پھر آیت اللہ فاضل لنکرانی کا جو مجمع المسائل ہے اس میں ان سے یہی والا سوال پوچھا گیا کہ آپ یہ بتائیے، جس کا وہ حوالہ دے رہے تھے کہ اس کے اندر انہوں نے یہ بات کہی ہے، تو وہاں انہوں نے کہا کہ اذان اور اقامت میں جیسے کہ توضیع المسائل میں مسئلہ نمبر 938 میں ذکر کیا گیا ہے، جز کی نیت کے بغیر علی کی ولایت کی گواہی دی جا سکتی ہے، اور تشہد نماز میں توضیع المسائل کا مسئلہ نمبر 1122 ہے اس کے مطابق تشہد پڑھا جائے۔ اب جو ان کی تشہد جو انہوں نے توضیع المسائل کے اندر لکھا ہے آیت اللہ فاضل لنکرانی نے، وہ آپ کے سامنے، انہوں نے کہا تشہد اس طرح سے پڑھا جائے، وہی تشہد ہے پورا جو کہ آپ عام طور پر نماز میں پڑھتی ہیں، یہاں تک کہ اس میں اگلے ہی صفحے پر جو مستحبات تشہد بیان کیے ہیں سارے مستحبات تشہد کے بیان کیے، لیکن کہیں پر بھی اشہد ان علی ان ولی اللہ کا کہیں پہ بھی تذکرہ نہیں آیا۔ یہ آیت اللہ فاضل لنکرانی کی ان کی آفیشیل ویب سائٹ کا نیچے ایڈریس بھی نیچے لکھا ہوا ہے۔ تو بعض اوقات اس طرح سے چیزیں بیان کی جاتی ہیں۔ اچھا پھر اس کے بعد یہ بھی کہا گیا کہ آیت اللہ سید محمد شیرازی ان کا یہ نظریہ ہے، اس میں بھی انہوں نے یہ بات کہی کہ انہوں نے کہا کہ میں نے خود جا کر پوچھا ان سے تو انہوں نے کہا کوئی اشکال شرعی نہیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا اب آیت اللہ سید محمد شیرازی کا اگر فتویٰ دیکھیں تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ شہادت توحید اور شہادت رسالت کے علاوہ نماز میں اضافہ نہ کیا جائے، یہ ان کا فتویٰ ہے دستخط و مہر کے ساتھ۔ اچھا پھر کہا آیت اللہ سیستانی نے اجازت دی، اب لوگ ظاہر ہے کچھ نہ کچھ بیچ میں کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے مسئلہ، آپ غور سے سنیے۔ کس کے مقلد ہو پوچھ رہے
فتوا موجود ہے، فرمایا ایک کتاب ایک دلو پڑھ لیا جائے، آیت اللہ سیستانی نے فرمایا،
کہا کہ یہ چیز جائز. اچھا آیت اللہ سیستانی کیا فرماتے ہیں؟ احتیاط واجب ہے کہ شہادت ثالثہ کو نماز میں ترک کیا جائے، یہ ان کا دستخط و مہر کے ساتھ. اور اس کے بعد پھر باقاعدہ یہ بھی سوال پوچھا گیا کہ اگر کوئی شخص، ایک عورت ہے مثلا جو کئی سالوں سے اس طرح سے نماز پڑھتی رہی ہو، جو اس طرح سے اس نے تشہد پڑھا ہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ و علی ولی اللہ، تو ایسی اس کی نماز کا کیا حکم؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر وہ جاہل قاصر ہے تو ان نمازوں کی کوئی قضا نہیں ہے، لیکن اگر جاہل مقصر ہے تو احتیاط واجب کے طور پر ان تمام نمازوں کی تکرار کرنا پڑے گی کہ جو اس نے اس طرح سے کہہ کے انجام دی. تو آپ نے دیکھا کہ بہرحال یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ بہت سی چیزیں کس طور پر معاشرے کے اندر پھیلائی جاتی ہیں، اس کو آپ کو دیکھنا پڑے گا. ہاتھ میں بھی اگر کوئی شخص کتاب اٹھا رہا ہو تو اس کی صحیح عبارت کو، اس کا مفہوم سمجھنا پڑے گا. قصد قربت کی نیت کون سی ہوتی ہے لوگوں کو تو نہیں پتا، کہ جس کے تحت بہت سے علماء نے اگر اجازت دی بھی تو قصد قربت مطلقہ کی نیت. اچھا اب اس کے بعد اگر ہم رہبر معظم آیت اللہ خامنہ کا فتویٰ دیکھیں تو انہوں نے بھی یہ فرمایا، یہ سوال یہ پوچھا گیا کہ کیا تشہد میں اشہد ان امیر المومنین علی ولی اللہ کہنے سے نماز باطل ہو جاتی؟ تو انہوں نے جواب میں فرمایا کہ ان امور کو جو واجب نمازوں کے تشہد میں وارد نہیں ہوئے ہیں، اس قصد سے بجا لانا کہ وہ شرع میں وارد ہوئے ہیں، یعنی خدا نے واجب کیے ہیں، یعنی تشہد کا جز ہے، تو اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے چاہے وہ زائد امور بذات خود حق اور صحیح کیوں نہ ہو. یعنی امیر المومن کی ولایت ہمارا جزو ایمان ہے، چاہے کتنی برف صحیح کیوں نہ، اپنی طرف سے ہم اضافہ نہیں کر سکتے دوران نماز. اور یہ الگ سے بھی فتویٰ ہے، آگے اس میں جی اس میں بھی ان کا یہ فتویٰ ہے کہ نماز میں شہادت ثالثہ کا کہنا جائز نہیں. اور امام خمینی کا بھی یہی نظریہ تھا، کہا کہ جس طریقے سے متعارف ہے لوگوں میں تشہد اسی طریقے سے پڑھا جائے. آیت اللہ خوئی نے تو یہاں تک اس اپنے فتویٰ میں لکھا کہ نماز میں فقط ذکر خدا، دعا اور قرآن کی اجازت ہے، یہ نہیں ہے کہ جو بھی حق ہو اس کا نماز میں ذکر جائز. مثلا حضرت موسیٰ نبی سے کیا یہ حق نہیں، حضرت عیسیٰ نبی سے کیا یہ حق نہیں، آئمہ بارہ ہیں، سب امور سب برحق ہیں، مگر اس قسم کے امور حقہ کو بھی نماز میں داخل نہیں کیا جا سکتا. واضح طور پر ہے مسئلہ، تو تفصیل تو اپنی جگہ پر آئے گی. اور خود آیت اللہ محسن الحکیم تباہی تو کہتے تھے شہادت ثالثہ کا تشہد میں پڑھنا جائز ہی نہیں، اور مبطل نماز بھی. حافظ بشیر نے تو یہاں تک یہ جملہ کہا کہ تشہد میں شہادت ثالثہ کے اضافے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کا صحیح علم نہ ہمارے گزشتہ علماء کو تھا، نہ العیاذ باللہ کسی معصوم کو. یعنی اب ہمیں آ کے پتہ چل رہا ہے 1400 سال بعد کہ یہ چیز پڑھنی چاہیے. اچھا ایک چیز ہے جو میں خود سے بتانا چاہتا تھا، وہ کسی نے سوال تو نہیں کیا، لیکن دیکھیں ہر چیز آج کل لوگ انٹرنیٹ پہ بہت بیٹھنے لگے اور اس کے اندر بہت ساری جعل سازیاں کی جا رہی ہیں. مثلا ایک تصویر آیت اللہ سیستانی کے نام سے بہت پروموٹ ہو رہی ہے کہ جناب یہ آیت اللہ سیستانی کے بچپن کی تصویر، یہ آیت اللہ علی میلانی، ایک ہادی میلانی تھے بہت پہلے ان کی نہیں، ایک اور آیت اللہ علی میلانی، ان کے بچپن کی تصویر ہے، اس کو آیت اللہ سیستانی کے بچپن کی تصویر جو بنا دی ہے. ایک تصویر بنائی گئی، یہ بھی جعلی تصویر ہے، کہ آیت اللہ سیستانی حرم امیر المومنین علیہ السلام میں نماز پڑھ رہے ہیں ان کی قبر کے نزدیک، یہ بھی جعلی تصویر. اصل میں آیت اللہ باقر الحکیم کی تصویر ہے، اور اس میں ایک تصویری وہ کر کے انہوں نے سر جو ہے وہ آیت اللہ سیستانی کا لگا دیا، ورنہ اصل تصویر جو ہے لیفٹ پہ آیت اللہ باقر الحکیم وہاں پہ نماز پڑھ رہے ہیں. تو یہ بہت ساری چیزیں، ہر چیز صحیح نہیں، چند ایک چیزیں مثالیں ایسی ہیں جو بھی آپ کی، جو سامان سفر آخرت بیگ جو ہے اس موضوع پر ہماری کلاس ہوگی تو اس کے اندر ایک اور چیز دکھاؤں گا کہ وہ تو اتنی زیادہ ایک تصویر سرکولیٹ ہوئی ہے جو کہ بالکل غلط تصویر ہے ایک مجتہد کی، وہ میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں جو ہے وہ اپنے موقع پر بیان کروں گا. ورنہ اصلا آیت اللہ سیستانی کی بچپن کی تصویر یہ ہے جو آپ کے سامنے، آیت اللہ خوئی کے ساتھ یہ ہے ان کے بچپن کی تصویر. اور ایک تصویر اور جعلی طور پر، یعنی بدنام کرنے کے لیے مہاراجے کو، رمز فیلڈ کے ساتھ مثلا آیت اللہ سیستانی بیٹھے ہوئے جعلی بنا کے تاکہ ان کو بدنام کیا جا سکے. جبکہ کسی آیت اللہ کے ساتھ بیٹھے ہوں وہ تصویر میں آپ کو کبھی نکال کے بھی دکھا سکتا ہوں کہ وہ ان کے ساتھ بیٹھے ہوں تو ایک حصہ ان کا کاٹا ایک حصہ ان کا کاٹا ملا کے اور کوئی بھی چیز پیش کر دی جائے تو اور لوگ فوراً انٹرنیٹ پہ اگر کوئی چیز ہو فلاں دیکھیے ویب سائٹ کے اوپر یوں لکھا ہوا ہے اور فوراً اس کے اوپر ایمان لے آتے ہیں جبکہ ایسا نہیں ہے آپ کو تحقیق کرنا پڑے گی کون سی چیز صحیح ہے کون سی غلط بہت سے علماء اور مراجی کی پوری ان کے ناموں سے ویب سائٹس بنائی گئیں اور اس کے اندر ایسے ایسے غلط غلط مسئلے شامل کیے گئے ہیں لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے جب اس پہ انشاءاللہ کبھی اپنا موقع کے اوپر میں اس پہ بھی کبھی ضرورت پیش آئے تو کلاس لی جائے گی. اچھا اب ایک مسئلہ وہ تھا کہ جو کہ واقع معراج پہ ابھی ڈاکٹر محمد علیم صاحب نے جو کلاس لی تھی میرا خیال ہے فاطمہ گروپ میں بھی لی ہے زینب گروپ میں بھی لی ہے جس میں انہوں نے ایک تاریخی واقعے کے لحاظ سے ضمناً ایک چیز کا ذکر کیا تھا. عمر رباب گروپ کی تو کلاس نہیں ہوئی لیکن وہ انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے اور بہت بہترین کلاس انہوں نے لی ہے واقع معراج پہ, وہ آپ کو چاہیے کہ ضرور سنیں. تو اس میں ایک چیز یہ بھی تھی انہوں نے پیش کی تھی ایک تاریخ کے اعتبار سے ایک چیز کہ آئنسٹائن جو ہے جو مشہور سائنٹسٹ تھا یہ شیعہ ہو گیا تھا. تو انہوں نے ایک ضمن میں واقع معراج کے ضمن میں مختصراً اس چیز کو بیان کیا تو کسی نے یہ بھی پوچھا کہ بہرحال اس کا ریفرنس وغیرہ کیا ہے کیا ایسا واقعہ ہوا بھی تھا یا نہیں ہوا تھا, اگر ہے تو اس کا ریفرنس کیا, اگر کسی کو بتائیں اور ریفرنس پوچھے اس کا تو کیا ہوگا. تو دیکھیے سب سے پہلے تو آپ کی خدمت میں یہ بات بیان کر دی جائے کہ دیکھیے جو ذرائع ابلاغ ہیں یہ سارے کے سارے غیروں کے ہاتھ میں, جتنے بھی ذرائع ابلاغ تو آپ کی بات کو تو کبھی وہ پیش کریں گے ہی نہیں. آپ نے بھی خود دیکھا وہ صرف یعنی جس چیز کو چاہتے ہیں ان کے ذرائع ابلاغ چھپا لیتے ہیں, جس چیز کو وہ چاہتے ہیں اس کو نشر کرتے ہیں اور بہت سی چیزوں میں ایسا چپ ساتھتے ہیں جیسے کچھ حد نہیں. ابھی بحرین کے واقعات کے اندر آپ نے دیکھا کہ تمام میڈیا کیسا چپ سادھے ہوئے تھا بحرین کے واقعات پر, 40 مساجد وہاں پر کس انداز سے جو ہے وہ ڈھائی گئی ہیں, کتنا زیادہ مظالم کیے گئے ہیں بحرین کے لوگوں پر, وہاں غیر ملکی افواج کس طرح سے وہاں داخل ہوئی ہیں, سوائے ایک پریس ٹی وی کے کسی ٹی وی کے اندر آپ نے ابتدان تھوڑی سی خبریں نہیں, اس کے بعد جو پابندی لگی نہ ویسٹرن میڈیا کے اندر کوئی خبر انہوں نے آنے دی وہاں کے واقعات پر اور نہ ہی اپنے ممالک کے جو ہمارے اپنے چینلز ہیں ان میں بھی کوئی خبر, اس کے بعد آپ نے ابتدا کے بعد پھر آپ نے دوبارہ نہیں دیکھی ہوگی کوئی. اس کی ایک وجہ یہ کہ جس چیز کو چاہتے ہیں اس انداز سے چھپا لیتے ہیں وہ, تو ہم صرف یہی نہیں کہ بس صرف ان کے وہ اگر کسی ویب سائٹ پہ اپنا تذکرہ کر دیں تو ہم کہیں گے ہاں اب یہ آتھینٹک ہو گئی, یعنی آپ کے جیسے گویا کوئی ذرائع نہیں ہے جو وہ چیز پیش کریں گے صرف آپ اس کے اوپر ایمان لے کر آئیں گے. لیکن ابھی ہم بہت سی چیزیں آپ کے سامنے پیش کریں گے. تو بہرحال آئنسٹائن جو تھے وہ انہوں نے بیان کیا واقع معراج کے حوالے سے کہ وہ شیعہ ہو گئے تھے. تو جیسے کہ آپ کے علم ہے کہ واقع معراج میں پیغمبر اسلام آسمانوں کے سفر پر تشریف لے گئے تھے, اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اور واپس بھی سفر کر کے وہاں سے واپس آ گئے اور پانی جو گر رہا تھا وہ ویسے گر ہی رہا تھا کہ پیغمبر آسمانوں کے سفر سے واپس بھی آ گئے, جو اس کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی تھی آئنسٹائن کی. تو اس زمانے کے جو مرجع تھے آیت اللہ حسین بروجردی, آیت اللہ حسین بروجردی جو اس زمانے میں مرجع تھے, آئنسٹائن نے ان سے باقاعدہ خط و کتابت کی. جب اس کو یہ بات پتہ چلی کہ شیعہ مذہب میں کچھ ایسی احادیث ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ پیغمبر اتنی تیز رفتاری کے ساتھ گئے اور واپس بھی آ گئے جو اس کی تھیوری سے سازگار تھی, یعنی شیعہ اس لحاظ سے معراج جسمانی کے بھی قائل ہیں اور مادہ جسمانی کے بھی قائل ہیں جو آخرت میں وہ ہوگی, تو کچھ ایسی روایات ہیں کہ جس میں واقع معراج جو آپ نے تفصیل سے سنا ہوا ہے اس سے اس کی تائید ہوتی تھی کہ پیغمبر مسجد الحرام سے مسجد الاقصی اور اس کے بعد پھر آسمانوں کے سفر پر تشریف لے گئے تھے, اس کی بھی اپنی تفصیل انہوں نے بتائی تھی ڈاکٹر علیم نے. تو اس کی جو اپنی تھیوری تھی E=MC², اس سے اس کی تائید ہوتی تھی. تو آئنسٹائن نے کچھ خطوط لکھے آیت اللہ حسین بروجردی اور تقریباً 40 خطوط لکھے, 40 اور 1954 کی یہ بات. اور اس کے بعد پھر آیت اللہ حسین بروجردی نے واقعہ معراج پر کہ ہمارے ہاں جو روایت پائی جاتی ہیں نہج البلاغہ سے کچھ منتخب احادیث وہ ترجمہ کر کے آئنسٹائن کو بھیجوائیں اور باقاعدہ جو ہے بحار الانوار کی احادیث ترجمہ کر کے اس کو انگریزی اور جرمن زبان میں ترجمہ کر کے اس کو بھیجوائیں آئنسٹائن کو. اور اس زمانے میں جو بادشاہ تھا ایران کا وہ رضا خان تھا, جو بھی شاہ ایران جو اس سے پہلے جس کا تختہ امام خمینی نے الٹا اور اس کے بعد وہ واصل جہنم ہوا, تو اس کا باپ تھا رضا خان, وہ اس زمانے میں تھا. ان آیت اللہ بروجردی میں, شاہ ایران میں اور آئنسٹائن میں باقاعدہ یہ بات معاہدہ طے پایا کہ خط و کتابت کو راز میں رکھا جائے گا. شاہ نے بھی وعدہ کر لیا, آیت اللہ بروجردی نے بھی وعدہ کیا. آئنسٹائن کو باقاعدہ نہج البلاغہ, بحار الانوار اور قرآنی آیات کے مختلف جو تراجم ہیں وہ بھجوائے آیت اللہ بروجردی نے, اور انہوں نے خط و کتابت میں مکمل دلائل کے ساتھ پیغمبر کی معراج جسمانی کا اس بات کر دیا کہ پیغمبر اتنی تیزی کے ساتھ تشریف لے گئے, جبکہ عام مسلمانوں میں اکثر علماء کا معراج روحانی کی طرف رجحان تھا, جس کے نتیجے خط و کتابت کے نتیجے میں آئنسٹائن شیعہ ہو گیا. مگر اس نے آیت اللہ بروجردی سے باقاعدہ درخواست کی کہ میرے اس عقیدے کو تبدیل جو میں نے کیا ہے اس کو صیغہ راز ہی میں اب بھی رکھا جائے, کیونکہ مجھے قوی امید ہے کہ اگر یہ ڈسکلوز ہو گئی یہ بات تو یہودی مجھے قتل کر دیں گے, کیونکہ آئنسٹائن بھی یہودی تھا, جرمن تھا, تو کہا کہ مجھے یہودی قتل کر دیں گے, اس وجہ سے یہ بات کسی کو بیان نہ کی جائے. یہودی بہت سارے معاملات میں انتہا سے زیادہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ کس انداز سے سخت ہوتے ہیں. ان خطوط میں آیت اللہ بروجردی کو جگہ جگہ اس نے دا گریٹ بروجردی کہہ کے مخاطب کیا ان خطوط کے اندر. اور بہرحال پوری روداد اور پوری تفصیل اس بات کی جو اس کا پورا اس کا یہ نظریہ بنا تھا, اس پہ اس نے ایک مونوگراف لکھا تھا 1954 آئنسٹائن نے, اور جس کا نام اس نام رکھا تھا اس نے ڈیکلریشن یا اسٹیٹمنٹ, یہ جرمنی زبان میں لکھا گیا تھا, اس کو صحیح طور پہ میں شاید پروناؤنس بھی نہیں کر سکوں, ڈی ایٹ لیرنگ یا کوئی بھی اس طرح سے اس کا کوئی خاص پروناؤنس, یہ جرمن زبان میں لکھا ہو, لیکن انگریزی میں اس کو ڈیکلریشن یا مثلا اسٹیٹمنٹ جو کہا جائے, یہ اس نے اپنا آخری اسٹیٹمنٹ جو ہے اس نام سے, یہ آئنسٹائن کی سب سے آخری تحریر ہے جو جس میں اس نے یہ بات, اس نے اس مونوگراف میں تمام قرآنی آیات کو کوٹ کیا ہے, امیر المومنین کے نہج البلاغہ کے خطبوں کو جو ہے کوٹ کیا ہے, اور احادیث اس نے ساری کوٹ کی ہیں, اور اس اپنے اس آخری اسٹیٹمنٹ میں آئنسٹائن نے اسلام کو ایک پرفیکٹ مذہب قرار دیا. اور اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور اپنے آپ کو اس نے 12 امامی شیعہ ہونے کا اقرار کیا ہے اس میں, اور کہا کہ پوری دنیا مل کر بھی مجھے اگر اس مذہب سے ہٹانا چاہے تو مجھے ایک انچ نہیں ہٹا سکتی. اس واقعے کو لیکن چھپا دیا گیا, اور اس کے اس آرٹیکل کو انگلینڈ کے ایک سیف ڈپازٹ لاکر کے اندر رکھ دیا گیا, اور اس کے بعد اس کی قیمت مقرر کی گئی تھی $30,00,000. اس زمانے 1954 میں آپ حساب لگائی کہ $30,00,000 کتنی بڑی رقم ہوگی. تو وہیں پر انگلینڈ میں اس زمانے میں ایک مومن ہوتے تھے ڈاکٹر پروفیسر ابراہیم مہدوی, یہ ایرانی تھے جو اس وقت لندن ہی میں مقیم تھے, انہوں نے اس رقم کو حاصل کرنے کے لیے بہت ہاتھ پاؤں مارے کہ میں کسی طریقے سے $30,00,000 کی رقم جو ہے وہ حاصل کر لوں. تو اس پہ انہوں نے اس زمانے میں جو فورڈ جو گاڑیاں چلا کرتی تھیں ان کے مالکان سے رابطہ کیا کہ مجھے اس سلسلے میں پیسے چاہیے, اس کی آخری جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے آئنسٹائن کی, اور بینز جو گاڑیاں اس زمانے میں ہوتی تھیں, اس زمانے بہترین گاڑیاں یہ سب شمار ہوتی تھیں, اور کانکارڈ وغیرہ کا تو بعد میں خیر ایک جو ہوائی جہاز وغیرہ بنانے کی جو تو خیر جب سے وہ کانکارڈ گرا ہے اس کے بعد سے شاید وہ کمپنی بھی ختم ہو گئی, اب دوبارہ سے شاید اس کو جو بنایا جا رہا ہے. تو بہرحال ان سے مدد مانگی کہ ہم اتنی بڑی رقم کو ہم کس طریقے سے, کوئی شخص ایک آدمی تو نہیں کر سکتا تھا اس کو $30,00,000. تو بہرحال اس کے بعد لاکر سے نکلوا کے اس کو باقاعدہ چیک کیا گیا, سائنٹسٹ کی ٹیم گئی اور انہوں نے اس کو دیکھ کر تصدیق کر دی اس بات کی کہ یہ ہینڈ رائٹنگ جو ہے یہ آئنسٹائن ہی کی, باقاعدہ انہوں نے پوری مکمل طور پر اس بات کی تصدیق کی. اس واقعے کو آیت اللہ بروجردی کی جو اپنی آفیشیل ویب سائٹ ہے, یہ آیت اللہ بروجردی کی آفیشیل ویب سائٹ کا جو اس وقت بھی رن کر رہی ہے, آیت اللہ بروجردی کا تو انتقال ہو گیا لیکن ان کا پورا ادارہ ابھی بھی رن کرتا ہے, ان کی اس کے اوپر پوری تفصیل اس کی موجود ہے ان کی اپنی آفیشیل ویب سائٹ پہ کہ آئنسٹائن نے کس طریقے سے جو ہے شیعہ مذہب کو قبول کیا تھا ان 40 خط و کتابت کے نتیجے میں جو آیت اللہ بروجردی کے ساتھ اس کی ہوئی تھی. اور اس کا باقاعدہ کوئی چاہے تو اس کا ویب ایڈریس بھی ہے brojardi.org, اور یہ اس کا مکمل ایڈریس, اس کو کلک کریں گے تو پورا یہی پیج کھل جائے گا جس سے پہلے آپ کو ہم نے دکھایا ہے کہ جس میں اس کی پوری روداد اور تفصیل لکھی ہوئی. تو یہ اس کا ایڈریس ہے. اور ایرانی خبر رساں ایجنسی جو ہے اسلامک ریپبلک آف ایران براڈ کاسٹنگ ایرب جس کو کہا جاتا ہے, انہوں نے بھی اس کو باقاعدہ رپورٹ کیا اور ایک موعود جو کہ اوتھینٹک ایک ویب سائٹ شمار ہوتی ہے اس کے ریفرنس سے اسلامک ریپبلک آف ایران براڈ کاسٹنگ نے بھی اس کو اس خبر کو جو ہے وہ ٹیلی کاسٹ کیا تھا. اور یہ آرٹیکل آج بھی لندن کا جو سیف ڈپازٹ لاکر ہے اس کے اندر آج بھی جو ہے یہ رکھا ہوا ہے, اور پروفیسر ابراہیم مہدوی کے نام ہی کے اوپر یہ لاکر, کیونکہ انہوں نے اس رقم کو بہرحال حاصل کر لیا تھا. اور اس لیکن اس میں سے اس اسٹیٹمنٹ کو اب نکالا نہیں جا سکتا, اور انہوں نے کہا کہ اصل میں اس کی کچھ سیکیورٹی ریزنز ہیں جس کی وجہ سے ہم نے اس پہ پابندی لگائی. وہ آپ کو پتا ہے کہ سیکیورٹی ریزنز کیا ہو سکتی ہیں, کہ ایک بہت دنیا میں تہلکہ مچ جائے گا کہ آئنسٹائن جو اس انداز سے اس نے اس مذہب کو قبول کر لیا تھا, تو یہ تو کسی کے بھی مفاد میں بات نہیں ہوتی. تو انہوں نے سیکیورٹی رسک کہہ کر اس کو جو ہے وہ ابھی تک یہ سیف میں ہے. تو اس لحاظ سے آپ نے جو ان کی گفتگو سنی ہوئی ڈاکٹر علیم کی, اس میں براق کے حوالے سے جو انہوں نے گفتگو کی تھی کہ اصل میں براق کی پوری تفصیل بتائی تھی, لیکن بعض علماء کہتے ہیں براق اصل میں برق سے بھی مشتق ہے, یعنی لائٹ, یعنی کوئی بھی آبجیکٹ اگر ویلوسٹی آف لائٹ سے حرکت کرے تو وہ انرجی میں تبدیل ہو جاتا ہے, جو کہ اس کی اپنی ایک اس کا ایک نظریہ تھا. اچھا اس واقعے کہ یہ جو واقعہ یہ جو آئنسٹائن کے شیعہ ہونے کا واقعہ اور ان کے خط و کتابت جو آیت اللہ بروجردی اسے ہوئی تھی, اس کے دو گواہ تھے, آیت اللہ علی صافی گل پائیگانی اور آیت اللہ لطف اللہ صافی گل پائیگانی. یہ دونوں بھائی تھے علی صافی گل پائیگانی جو سیدھے ہاتھ پر ہیں, ان کا تو کچھ ہی عرصے پہلے انتقال ہو گیا. اس واقعے کے یہ دونوں اس وقت آیت اللہ بروجردی کے شاگردوں میں سے تھے, یہ اس کے گواہ ہیں. لیکن اس وقت آیت اللہ لطف اللہ صافی گل پائیگانی ابھی بھی حیات ہیں ماشاء اللہ, اور یہ خود اس واقعے کے گواہ ہیں کہ یہ سب اس انداز سے یہ چیزیں ہوئی تھیں. لیکن کیونکہ اس کو صیغہ راز میں رکھنے کا بہرحال ایک معاہدہ طے پایا تھا, اس وجہ سے انہوں نے بھی اس کو صیغہ راز میں رکھا. لیکن جبکہ اس واقعے کو اتنا عرصہ گزر گیا اور ظاہر ہے آئنسٹائن بھی مر چکا ہے, تو اس لحاظ سے اب اس کو ڈسکلوز کرنے میں اس لحاظ سے کوئی مضائقہ نہیں تھا. تو $30,00,000 جو تھے, $30,00,000 میں سے $10,00,000 تو بینز والوں نے دیے تھے, جو گاڑیاں بنانے والی جو کمپنی تھی. اور اس زمانے میں جو ایک سائنٹسٹ تھا لیوازلی جس کا نام تھا, اس کے انہوں نے احترام میں یا اس کے آنر میں کہ ہم اس کے نام پر یہ پیسے دے رہے ہیں, کہ جو 1794 میں انقلاب فرانس میں مارا جا چکا, یہ خود فرانسیسی تھا اور یہ مارا, اسی نے یہ مشہور لا آف کنزرویشن آف میٹر جو ہے یہ ڈسکور کیا تھا اس زمانے میں 1794 کی بات. لیکن اس کے وہ تو بہت عرصے پہلے مارا جا چکا, لیکن اس کہا کہ ہم اس کے احترام میں یا اس کے نام پر اس رقم کو دے رہے ہیں آئنسٹائن کی آخری تحریر کو حاصل کرنے کے لیے. اچھا اس کے بعد $10,00,000 وہ پتا ہے آپ کو کہ بہرحال فورڈ کمپنی نے دیے تھے, اور اس کے بعد جو $5,00,000 تھے وہ ٹائٹینک کے لوائقین نے دیے تھے. ٹائٹینک کے اندر جتنے بھی آپ کو پتا ہے کہ بہت ایلیٹ کلاس جو ہے وہ اس کے افراد سب اس کے اندر سوار تھے, تو بہت مالدار فیملیز کے لوگ تھے, انہوں نے ٹائٹینک کے لوائقین نے دی. اور ایک اس زمانے میں ایک سائنٹسٹ تھا الیگزینڈر فلیمنگ, اس کے اعزاز میں انہوں نے دی کہ ہم اس کے نام پر دے رہے ہیں. وہی الیگزینڈر فلیمنگ ہے جس نے جو ہے پینسلین ایجاد کی تھی, یہ اینٹی بایوٹک جو ہے جو ایجاد کی تھی, کہا اس کے نام پر ہم دے رہے ہیں. اور یہ خود جو ہے 1955 میں الیگزینڈر فلیمنگ جو ہے یہ مرا ہے. اور اس سے پہلے 1954 میں جب اس نے اپنا آخری آرٹیکل لکھا تھا آئنسٹائن نے, آخری آرٹیکل اپنا آئنسٹائن نے جو اپنا آخری آرٹیکل لکھا تھا, تو اس وقت اس الیگزینڈر فلیمنگ نے اس آرٹیکل کو لکھنے میں بہت مدد کی تھی. اور ایک سال بعد ہی خیر اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا, یا پتہ نہیں ہو سکتا ہے مار ہی دیا گیا ہو, کچھ کہا نہیں جا سکتا. کہ بہرحال کہ جب یہ چیزیں اتنی ڈسکلوز ہو گئیں تو پھر ہو سکتا ہے کہ اس انداز کی بھی کوئی بات ہوئی ہو کہ یہودیوں نے ان افراد کو جو ہے وہ قتل کیا ہو. تو بہرحال اس سے دماغ میں آپ یہ ضرور اپنے طور پر یہ اس بات کو رکھیے گا کہ یہ سب چیزیں ذرائع ابلاغ سے صرف وہ چیزیں نشر کرتے ہیں جو فقط ان کے اپنے فائدے کی ہوتی ہیں, ان کے کام کی ہوتی ہیں, ان کا ان میں مفاد ہوتا ہے, ورنہ اس کے علاوہ کوئی بھی ایسی بات جو حق چیز, جیسے کہ ابھی بالکل حال ہی کی مثال کہ اتنا زیادہ مظالم وہاں پر ہوئے ہیں, پوری دنیا کی نگاہیں بحرین کے واقعے کو پر لگ جاتی, لیکن کہہ کہ بحرین ایک بہت بڑا ایک ہب ہے, جس طریقے سے دبئی ہے, ساری دنیا کی ٹریڈنگ اور سب کچھ جہاز وہیں پہ اترتے ہیں وہیں سے جاتے ہیں, تو ایسا نہ ہو کہ لوگ وہاں کے اس سے دل برداشتہ ہو جائیں اور وہاں سے ایئر لائنیں اپنے روٹ کو تبدیل کر لیں اور بہت زیادہ جو مفادات ان کے وابستہ ہیں اور نہ جانے کتنے مفادات ان مغربی قوتوں کے بحرین سے وابستہ ہیں, تو پوری کوشش کر کے انہوں نے اپنے تئیں اس کو چیز کو دبانے کی کوشش کی, لیکن کسی جگہ کوئی خبر بھی ریلیز نہیں ہونے دی. اس کے بعد آپ کو ایسا لگا جیسے بالکل امن و امان ہو گیا بحرین کے اندر, کچھ بھی نہیں, شاید انہوں نے ہر چیز کو کچل دیا ہو, جبکہ وہاں پہ تحریک ابھی تک ویسی رن کر رہی ہے. تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ ہمیں فقط مغربی ذرائع ابلاغ پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے, یہ تو ہر وہ چیز نشر کریں گے جو ان کے اپنے فائدے کی ہوگی اور باقی ہر اس چیز کو دبا دیں گے جس میں ان کا اپنا نقصان ہوگا. تو بہرحال ایک تاریخ کے حوالے سے بات آئی, لیکن اگر کوئی اس کی پوری تفصیل سننا چاہے واقعہ معراج کے حوالے سے, جس میں ڈاکٹر علیم صاحب نے بہت ہی بہترین انداز سے اس کو بیان کیا, وہ ضرور ضرور آپ میں سے جن خواتین نے نہیں سنا, وہ انٹرنیٹ پہ جو مدرسۃ القائم کا ایک چینل ہے اس کے اوپر جا کر بھی واقعہ معراج کی پورا وہ لیکچر سن سکتی ہیں. تو یہ اپنی جگہ ایک بات ہوئی. اچھا, اس کے بعد ایک مسئلہ اور, جو فاطمہ گروپ پرانا تھا اس میں بھی ایک چیز بات بیان ہوئی تھی, البتہ اس احتیاط کی بھی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہو سکتا, اس کو بہت زیادہ سختی کے ساتھ بہت سے افراد نے لے لیا ہو کہ پاؤں کے مسا کے درمیان پاؤں کو زیادہ حرکت نہیں ہونی چاہیے, جیسے کہ پاؤں کو کوئی اٹھا رہا ہو, پاؤں کو اگر حرکت ہو رہی ہو تو بہرحال راہ چلتے بھی یعنی پاؤں کا مسا کیا جا سکتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. باقاعدہ عروۃ الوثقی جلد نمبر 1 اس میں یہی بات کہی گئی کہ اس میں کوئی اشکال نہیں ہے, بس یہ ہے کہ ہاتھ کو حرکت ہونی چاہیے, پاؤں کو حرکت نہ ہو, یعنی پاؤں سے مراد ہے کہ ہاتھ پاؤں کے اوپر حرکت کرے مسا میں, یہ نہ ہو کہ ہاتھ وہیں کا وہیں رکھا اور پاؤں کو حرکت دے کے وہ جو ہے وہ مسا میں ہم اس کو کاؤنٹ کریں. لیکن یہ کہ اگر پاؤں کو ہم نے زمین سے اٹھا بھی لیا ہے اور پاؤں معمولی سے اگر حرکت کر بھی رہا ہے تو اس میں کوئی ایسا حرج نہیں ہے, بس ہاتھ کو پاؤں کے اوپر مسا میں حرکت دینی چاہیے, یہ دماغ میں ایک چیز رہے. ہو سکتا ہے اس میں ذرا سختی کے ساتھ یہ مسئلہ بیان ہو گیا ہو تو لوگوں نے سوچا کہ شاید یہ بالکل ہی وضو ہی کہیں باطل نہ ہو جائے, تو اس مسئلے کی ایک وضاحت یہ ضروری تھی. پھر ایک سوال, اب جلدی جلدی بس اس کو مکمل کر دیتے ہیں. ایک سوال, آج کل 3 شعبان ابھی گزری ہے, 15 شعبان جو ہے وہ آنے والی ہے, تو باقاعدہ یہ جو پٹاخے پھوڑے جا رہے ہیں اور فائرنگ وغیرہ کی جاتی ہے, اس طریقے سے جو پیسے بھی ضائع کیے جاتے ہیں اس میں اور اس میں لوگوں کو تکلیف بھی ہوتی ہے, تو سوال پوچھا گیا کہ ایسے انداز سے پٹاخے پھوڑنا اور یہ فائر ورکس وغیرہ جو ہوتے ہیں اس کی اجازت ہے؟ تو آغا سیستانی کا بھی جواب آیا اور جو دیگر علماء کا بھی کہ اگر مملکت کے قوانین اگر اس کی اجازت نہیں دیتے تو یہ چیز جو ہے وہ کرنی جائز نہیں, یعنی اس میں پھر اس بات کی جو ہمارے نوجوان وغیرہ اکثر بہت زیادہ جذباتی ہو جاتے ہیں, اور اب تو گویا لگ ایسا رہا ہے کہ فقط اور فقط دین جو ہے وہ صرف جشن کے پروگراموں میں پورا سمٹ کے رہ گیا, یا تو بس ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دیتے رہو کہ وہ امام ان کے پیدائش کی مبارکباد قبول کیجئے اور ان کی پیدائش کی, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کرنا, صرف مبارکبادیاں ایک دوسرے کو دینی ہے, جشن مناتے رہنا ہے بڑے آرام سے, باقی کوئی دینی فریضہ کسی کا کوئی اب نہیں رہا سوائے ایک دوسرے کو ایس ایم ایس کر کے اپنے آپ کو مذہبی ثابت کرنے کا. تو بہرحال بات بہت سی چیزیں تلخ ہو جاتی ہیں, 15 شعبان کی جو گفتگو انشاءاللہ آپ لوگوں کی ہوگی اس میں میں بہت سی باتیں ذرا اور وضاحت کے ساتھ پیش کروں گا. پھر اس کے بعد کو ایجوکیشن کے سلسلے میں بھی ایک سوال تھا, تو میں نے سوچا کہ سب استفتاد بھی آپ کے سامنے پروف کے طور پر پیش کر دیے جائیں کہ بہرحال کو ایجوکیشن اگر کسی گناہ میں پڑھنے کا سبب بن رہی ہو تو اس موقع پر حرام ہوگی, لیکن اگر کسی بھی گناہ میں پڑھنے کا کوئی احتمال طالب علم کا نہیں ہے تو پھر اس کے اندر فی الحال کوئی گناہ نہیں. لیکن یہ کہ بہرحال ان چیزوں کو رائج کرنے کے بجائے کچھ ایسے اسکول قائم کرنے چاہیے, ایسے کالجز قوم کو قائم کرنے چاہیے کہ یہ الگ الگ ہی رہیں تو زیادہ مناسب. پھر ایک سوال تھا کیا نکاح کے بعد رخصتی سے پہلے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلنا حرام ہے؟ تو اس کا بھی جواب یہ ہے کہ اگر عرف اور معاشرے کے اندر یہ چیز رائج ہو تو پھر اس کے اندر کوئی حرج نہیں. یعنی ابھی رخصتی نہیں ہوئی اور جو زوجہ ہے ابھی شوہر کے گھر ہی میں ہے, اپنے باپ کے گھر میں ہی ہے, رخصتی بھی نہیں ہوئی, تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور وہ گھر سے شوہر کی اجازت کے بغیر بھی نکل سکتی ہے. رخصتی کے بعد عام طور پر یہ مسئلہ پیش آتا ہے, تو یہ عرف کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. کون مہندی کے سلسلے کا بھی ایک سوال تھا کہ ایسی مہندی جس کے اندر کیمیکلز وغیرہ ہوتے ہیں تو کیا اس سے وضو ہو جاتا ہے؟ تو وہاں سے یہ جواب آیا کہ جی ہاں اس میں ہو جاتا ہے, اس میں کوئی اشکال نہیں. اور عام طور پر جو کیمیکل والی بھی ہے وہ ایسی لیئر نہیں بناتی ہے جو وضو اور غسل کے اندر جو ہے مانے ہو جائے. تو لیکن اگر آپ کو یہ آپ کے ویسے ذاتی یقین اور اطمینان کا اپنا الگ مسئلہ ہے, اگر آپ کو اطمینان ہے اس بات کا کہ کھال تک پہنچنے سے چیز روک رہی ہے, تو پھر اپنے فریض شرعی کے اوپر آپ کو عمل کرنا پڑے گا. لیکن بہرحال عام طور پر جو کیمیکل والی مہندی بھی ہوتی ہے اس میں بھی آغا سیستانی نے اجازت دی کہ وضو اور غسل ہو جاتا ہے. اس کو چلے ہاں اس کو بھی بیان کر دیا جائے. یہ کتابچے کے اندر جو ہمارے کتابچے وغیرہ چھپتے ہیں اس میں بہت سے لوگوں نے اعتراض کیا, اس میں ایک آ گیا تھا جنت کے دروازوں میں کیا کیا چیزیں لکھی ہوئی. تو اس میں تیسرے دروازے کی چیز تھی کہ صحت کا بھی ایک ہیلا ہوتا ہے. دنیا میں صحت مند رہنے کا جو چار چیزیں بتائی گئیں کہ قلت کلام یعنی کم بولے انسان, کم سوئے, کم کھائے, اور پھر ایک چوتھی چیز تھی وہ قلت صیام یعنی کم روزے رکھنا. تو کم روزے رکھنے سے مراد واجب روزے کم رکھنا نہیں ہے کہ بھائی کم روزے رکھنے چاہیے. خود دیکھیے حدیث کے اندر آیا تو ہم دو چار روزے رکھ لیتے ہیں باقی رمضان اب آنے والے چھوڑ دیں. یہ عام طور پر وہ ان روزوں کے متعلق ہے کیونکہ روایت میں ہے کہ جو مستحب روزے وغیرہ جو بعض اوقات پورے پورے سال لوگ روزے سے رہتے ہیں یا زیادہ تر حالات میں روزے سے رہتے ہیں تو ان کی بہت ساری چیزیں جیسے ہم عرفات کے میدان میں جو روزہ کاج کے اس دن انسان روزہ نہ رکھے, ورنہ ایسا نہ ہو کہ جو عبادتیں اور دعائیں اس کے اندر کوئی کمی ہو جائے تو بعض اوقات کراہیت بھی اس میں آ جاتی. تو روزہ زیادہ رکھنا روایت میں ہے کہ بہت زیادہ اگر کوئی عام مستحب روزے بہت زیادہ جیسے پورے سال اگر روزے سے رہتا ہے وہ تو روزہ رکھنے سے جو کمزوری ہوتی ہے بہت دنوں میں جاتی ہے. تو ہو سکتا ہے بہت سے اپنے کام اس انداز سے وہ نہیں کر سکے اپنی عمومی زندگی کے اس میں حرج واقع ہونے لگے تو بہرحال صحت اس کی خراب ہو جائے گی. اگر مسلسل اتنے زیادہ پیغمبر سے زیادہ تو کوئی متقی و پرہیزگار ہونے کا تصور بھی نہیں کر سکتا نا. پیغمبر کی اپنی سیرت تھی کہ روزے رکھتے تھے اور ایک دم سے روزے رکھنا منقطع کر دیتے تھے, کافی کافی دن روزے نہیں رکھتے تھے. لیکن اگر کوئی کہہ کہ نہیں میں بالکل پورے سال روزے سے رہوں گا سوائے ان تین چار دنوں کے یا مثلا عیدین وغیرہ کے روزے کے بالفر, تو میں جو ہوں اس کے علاوہ پورے سال روزے سے رہوں, تو وہاں اس روزے کی بات ہو رہی. لیکن یہی حدیث مختلف انداز سے ایک جگہ پہ کم چلنے کو بھی کہا گیا. دیکھیے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ابھی آپ کو بہت سی چیزیں بہت زیادہ پروموٹ کی جا رہی ہیں, میں بھی اس کے حق میں ہوں فی الحال, لیکن یہ کہ جیسے کہا جاتا ہے بھائی واک کرنے سے بڑے فائدے ہیں اور یقیناً بہت فائدے ہیں, لیکن حدیث میں مثلا ایک ہی چیز آئی کم چلنا بھی. جیسے کہا جاتا ہے جیسے جاگنگ کرنا, کوئی مشین اگر آپ فل اسپیڈ میں مثلا تیز رفتاری کے ساتھ چلاتے جائیں کہا جائے تو کیا یہ فیزیبل ہوگا؟ میں آگے کے بہت سے حوالے سے ہو سکتا ہے 50 سال بعد یہ تحقیق تبدیل ہو جائے اور کوئی اور اس کے اندر بھی نظریہ آ سکتا ہے. تو بعض اوقات حدیثوں کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی موجودہ میڈیکل سائنس کے مطابق تو سازگار نہیں لگ رہی تو اس وجہ سے ان کو نہیں مانا جائے گا. نہیں, ہمیں اگر وہ حدیث ثابت ہو جائے, اس پہ کوئی تحقیق ہو علماء کی طرف سے اور اس کا کوئی نتیجہ نکلے تو الگ بات ہے, لیکن حدیث میں بہرحال کلیئر یہ والا لفظ آیا. اور اسی یہی والی پوری حدیث میں جو بجائے قلت صیام میں قلت شہوہ ہے, شہوت کی قلت. تو بہرحال یعنی عام طور پر یہ حدیث علماء زیادہ کوٹ کرتے ہیں لیکن چھپ گئی وہ قلت صیام والی بات, تو اس وجہ سے یہ بات آپ کی خدمت میں کہ لوگ اس کو واجب روزوں کا معنی میں نہ لے لیں کلیئر کرنا ضروری تھا. نابالغ کی غیبت کا مسئلہ, لیکن وقت بالکل نہیں رہا بس اب کیونکہ یہ تو پچھلی دفعہ بھی بات بیان ہو گئی ہے, اب یہ والا مسئلہ اس کو اپنی جگہ پہ ایسے ہی رہنے دیجیے. بہت سے مسئلے اور تھے جو کہ مجھے بیان کرنا تھے لیکن وہ بتانے سے رہ گئے وقت کی کمی کی وجہ سے. اب صرف 5 منٹ آپ کے پاس ہیں, جلدی آپ کیونکہ آپ لوگوں کا ایگزام ہے اپنی کلاسز کے اندر, جہاں آپ کو بیٹھنا ہے وہاں پر آپ فوری طور پر پہنچ جائیں کیونکہ ٹھیک 3:30 بجے آپ کا پیپر شروع ہو جائے گا. جو جتنی زیادہ دیر لگائے گا اتنا ہی زیادہ اس کا وقت اس سلسلے میں ضائع ہو جائے گا. آج گفتگو یہاں پر روکتے ہیں، انشاءاللہ اگلی کلاس میں ملاقات ہوگی. وصلی اللہ علی محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین.